السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. حالات کسے کہتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر موت تک، جاگنے سے لے کر سونے تک، ہر زندگی جاگنا، ہر موت سونا. ہم روز جاگتے ہیں، روز سوتے ہیں. فرمایا کہ موت نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے. جس دن سے انسان پیدا ہوا، جس دن، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کے لیے بے نام ہو گیا، اس دوران اس کی زندگی میں جو بھی کامیابیاں یا ناکامیاں، برکت یا بے برکتی، رزق یا غربت، تنگستی، زندگی کا جو بھی نظام اس کے سامنے آئے گا، انہی کو حالات کہتے ہیں. اور حالات عرش کے فیصلوں کا نام ہے، فرش کے فیصلوں کا نام نہیں. عرش کے جو فیصلے ہوتے ہیں انہی کا نام حالات ہے. عرش والے نے جو فیصلہ کر دیا وہ فرش پہ وہی ہوگا، یہ تیرے میرے بس میں ہے ہی نہیں. ایک پرانے صحافی ہیں لاہور میں، مختلف اخباروں میں مختلف، بوڑھے آدمی ہو گئے ہیں. مجھے کہنے لگے میں ساری زندگی لکھتا رہا لکھتا رہا، سچ بھی لکھا جھوٹ بھی لکھا کہ شاید میرے حالات سنور جائیں. پھر ایک رسالے میں، تو پھر دوسری اخبار میں، وہاں آفر زیادہ تھی، تنخواہ زیادہ تھی، پھر وہاں چلا گیا، پھر وہاں سے اگلی میں چلا گیا، اگلی میں ایسے چلا گیا. مجھے کہنے لگے 41 سال ہو گئے ہیں، 41 سال، اور مجھے اس صحافت کی دنیا میں میرے حالات نہیں سنورے. بس وہی ہے کہ 15 اور 20 تاریخ تک میرا گزارا، تنخواہ نے ساتھ دیا، اور پھر 15-20 تاریخ کے بعد پھر وہی مسائل اور وہی سوچیں، یا پھر ادھار یا پھر صبر. بچہ بھی حالات کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، روتا ہے، دودھ کے لیے طلب کرتا ہے، رو کے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے، تکلیف ہو تو وہاں ہاتھ لے جاتا ہے. بچہ بھی حالات کو بتاتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو حالات میرے اوپر بھی آئے ہیں، بچے کے اوپر بھی حالات آئے ہیں، انبیاء پہ بھی حالات آئے ہیں، صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین پہ بھی حالات آئے ہیں، اور یاد رکھیں میرے اوپر بھی آئے ہیں، ہیں اور آئیں گے، آئے ہیں. اس وقت ہمارے اوپر حالات آئے ہیں اور ہیں. کسی پہ غربت کا حال، کسی پہ تنگستی کا حال، اور کسی کے اوپر بیماری کا حال، کسی پہ بے بسی کا حال. کسی کے پاس مال ہے، کھانے کو نہیں ہے، مال ہے کھانے کو نہیں، طبیعت اجازت ہی نہیں دیتی. کسی کے پاس طبیعت اجازت دیتی ہے، مال نہیں ہے. اور زندگی انہی حالات میں سنورتی، بھنور کے ساتھ بھی یا مشکلات کے ساتھ بھی یا آسانیوں کے ساتھ، چلتے 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 انسان چلتا رہتا ہے. میں گاڑی پہ جا رہا تھا تو میرا ایک اندر شہر کی گلیوں میں ایک صاحب کو دیکھا، وہ باہر اینٹیں پڑی تھی، وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے اندر ڈال رہا تھا. میں سوچنے لگا
کہ یہ وہی نہیں.
پھر میں اس کو دور سے دیکھا تو اس دوران وہ اینٹ اتار کے چلا گیا. پھر میں نے اس کو بدرا گاڑی آہستہ کر تاکہ وہ پھر آئے گا نا اٹھانے کے لیے, اس وقت میں قریب ہو جاؤں گا اس کو پھر دیکھوں گا. اور پھر اندر سے آیا دیکھ لیا, میں نے کہا اوہو یہ تو میرا وہی کلاس فیلو ہے. میں نیچے اترا, مجھے میں نے کہا پہچانا؟ کہنے لگا طارق تجھے نہ پہچانو تو کس کو پہچانو, کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک. میں نے کہا مزدوری ٹھیک مل رہی ہے؟ دہاڑی لگ رہی ہے؟ ہاں کہیں کبھی چوک بھی جاتی ہے. بس دو چار باتیں کی پھر میں چلا اور گاڑی میں بیٹھا. ہائے ہائے, اور میرے دل میں ایک عجیب بات آئی. جب چھوٹا ہوتا تھا یہ ٹاٹ میں میرے ساتھ بیٹھتا تھا, سکول میں پڑھتے تھے, تختی ہاتھ میں ہوتی تھی, قلم ہوتی تھی, دوات ہوتی تھی, ٹاٹ میں میرے ساتھ بیٹھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آج میں روٹی تھوڑی کھا کے آیا ہوں, ابے کی دہاڑی نہیں لگی تھی. اور کہنے لگا کہ میرے ابا جی کہتے تھے, میرے ابا جی کہتے تھے اس وقت تو کہتا ہے کہتے ہیں کہتا تھا کہ میرے ابا جی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم غریب سے امیر ہو جائیں گے, لیکن نہیں, والد مر گیا اور بیٹا پھر اسی زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہا ہے, وہی اینٹیں اور مزدوری پہ نظام چل رہا ہے. حالات اگر محنت سے بنتے تو پتھر توڑنے والے اور سیوریج لائن بچھانے کے لیے بڑے بڑے گڑھے کرنے والے اور زمینوں پہ سڑکوں پہ پتھر بچھانے والی عورتیں اور مرد, کیونکہ اکثر سڑکیں گرمیوں میں بندی ہیں, بجٹ کا نظام ہوتا ہے, سخت گرمی میں تار کول اور وہ کرنے والے وہ زیادہ امیر ہوتے تھے, وہ مالدار ہوتے ہیں اگر دولت محنت سے ملتی تو. اور اگر دولت تعلیم سے ملتی تو مل اونر تو 90% انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں, بیٹے بعد میں پڑ جاتے ہیں, بیٹے پڑ جاتے ہیں. جو بڑے چودھری صاحب تھے, جو بڑے چودھری صاحب تھے جنہوں نے مل لگائی تھی, وہ اکثریت انگوٹھا چھاپ. اگر تعلیم ہی دولت کا ذریعہ ہے تو انگوٹھا چھاپ کے سی اے اور ایم بی اے اور بڑی بڑی ڈگریوں والے ملازم ہوتے ہیں. ایک نظام ہے جس کا تعلق عرش سے ہے, فرش سے نہیں ہے. ایک نظام ہے, عرش والے سے جوڑ پیدا کرنے پڑے گا, عرش والے سے جوڑ پیدا کرنا پڑے گا. عرش والا جب جڑ گیا ہمارے ساتھ اور ہم عرش والے کے ساتھ جڑ گئے, کیوں کہ رزق کے خزانے عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, رزق کے خزانے عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جب رزق کے خزانے عرش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ایک یہ ہے کہ رزق کے خزانے کے ساتھ جڑیں, جو اس وقت ہماری محنت اور کوشش ہے کہ ہم رزق کے خزانوں کے ساتھ جڑیں, اور ایک یہ ہے کہ خزانے کے مالک کے ساتھ جڑیں. مالک چاہے گا تو خزانے سے تم استفادہ کر سکتا ہے اور خزانے تجھے فائدہ دے سکتے ہیں, اور تو خزانے کو ہاتھ ڈال سکتا ہے, اور تو خزانے میں ہاتھ ڈال کے کچھ لے سکتا ہے. مالک نہیں چاہے گا تو اپنی کوششیں جتنی کر لیا کر لیں. عرش کا سارا نظام عرش والے کے ساتھ ہے, عرش والے سے جوڑ پیدا کر. ہمارا اس وقت عرش والے کے ساتھ جوڑ نہیں, حالات ہمارے موافق نہیں, بارشیں ہمارے موافق نہیں, سردی اور گرمی کا نظام بدل گیا ہے. یہ وہ دن تھے جب تیز پنکھے اور حال میں حبس ہونی تھی, ٹھیک. یہ وہ دن ہے جب پنکھے نہیں چل رہے. عرش والے کے ساتھ جوڑ پیدا کریں میں آپ سارے کے سارے. اگر اس سے جوڑ پیدا کر لیا, یہ دولت ہم سے جڑ جائے گی, دولت ہم سے جڑ جائے گی, یہ رزق جڑ جائے گا, یہ صحت جڑ جائے گی, یہ جوانی سدا آباد رہے گی اور نسلوں کے لیے خزانے سدا رہیں گے. عرش والے سے جوڑ پیدا نہ کیا کبھی کچھ نہیں ہوگا. نسلوں کو آپ نے بھی لٹتے دیکھا, میں نے بھی لٹتے دیکھا. نسلوں سے آپ نے بھی چھینتے دیکھا, میں نے بھی چھینتے دیکھا. وہ کون تھا؟ مالدار تھا. اب کیا ہے؟ اس کی اولاد منگتی ہے. میرے پاس امیر لوگوں کی بستیوں, امیر کی بستیاں, امیروں کی بستیاں جن کو لوگ ڈیفنس کہتے ہیں, بڑی بڑی سوسائٹیاں کہتے ہیں, یہ امیروں کی بستیاں ہیں, مالداروں کی بستیاں ہیں. میرے پاس مالداروں کی بستیوں سے لوگ آتے ہیں. دو دو کنال کا مکان ہے, دو کنال کا مکان ہے, لیکن روٹی نہیں ہے. فقر و غربت اور تنگ دستی ہے, بھرم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے پاس غریب بستیوں کے لوگ بھی آتے ہیں. چار مرلے تین مرلے کا مکان ہے اور گھر میں دولت اور سونا بے بہا ہے. ہاں یہ سچ ہے, مالداروں کی بستی میں رہنے سے کبھی انسان ضروری نہیں کہ سکھی ہو جائے, ضروری نہیں مالدار ہو جائے, اور ضروری نہیں قابل رش ہو جائے, اور ضروری نہیں اس قابل ہو جائے کہ لوگ اس پہ رش کریں اور وہ کہیں گے واہ واہ. کبھی مالداروں کی بستی پہ رہنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ واہ واہ نہیں آہ آہ کریں گے. عرش والے سے جوڑ پیدا کریں, عرش والے سے, عرش والے سے جوڑ. سو گئے, میں نے آنکھوں سے دیکھا, دیوار سے بندہ سو رہا تھا, کہ کہاں, میں نے آنکھوں سے دیکھا. کہو تو کھڑا کر کے جلوہ دکھا دوں. میں تو کہتا ہوں عرش والے سے جوڑ پیدا کریں, ہم نیند سے جوڑ پیدا کر رہے ہیں. کل ایک میرے پاس صاحب آئے, ان کا آنا آج کل میرے پاس بہت زیادہ ہے, بڑی کسی ترتیب سے آنا جانا. میں نے کل ان سے کہا, میں نے کہا سچ ہے میں سونا نہیں بناتا, میرے پاس ہے سونے کا نسخہ, وہ ہے سونا, سونا. اور میں نے ان سے کہا جو سونا سونا سے ملے گا وہ کبھی چھینے گا نہیں, جو سونا سونے سے ملے گا وہ کبھی بچے گا نہیں, جو مال دوسری کی جیب سے نکل کے تیری جیب میں آئے گا وہ رہ نہیں سکتا, جو اللہ کے خزانوں سے آئے گا وہ جا نہیں سکتا, وہ جا نہیں سکتا اللہ کے خزانوں سے, اللہ کے خزانوں سے. عرش والے سے جوڑ پیدا کریں, بے بس زندگی گزار رہے ہیں, سچ ہے بے بس زندگی گزار رہے ہیں, ایسی بے بس. آج میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مجھے دم کر دے. کیوں کر؟ بس ایک چیز ہے جو میرے سامنے گھوم رہی ہے, اور میرے سامنے وہ جب چیز گھومتی ہے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور میں پریشان ہوں. میری دادی 2 سال سے بیڈ ریسٹ پہ ہے, اپنا بس بیمار ہے, اس کے ہوش ختم ہو چکے ہیں. ہم اس کی خدمت جتنی ہوتی ہے کر رہے ہیں. چند دن پہلے دیکھا تو دادی نے پخانہ کیا, اسے ہوش نہیں, پخانہ یا کھانا ہے, وہ کھاتی رہی پخانے کو, کھاتی رہی کھاتی رہی کھاتی رہی. جب میں گئی وہ خاتون کہنے لگی, تو تھوڑا سا بچا ہوا تھا, میں نے اپنی انگلیوں سے منہ سے پخانا نکالا. وہ منظر جب میرے سامنے آتا ہے میرا دماغ گھوم جاتا ہے, راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. بس دعا کریں اللہ اس کی آسانی فرمائے. یہ بے بسی تو ہماری یہ ہے, یہ بے بسی, یہ آج کی بات ہے, آج کی بات. ہماری بے بسی تو یہ ہے, بے بسی نہیں, بے بسی سے بھی اگلی چیز ہے. اتنے بے بس ہیں, اتنے بے بس ہیں ہم, اتنے بے بس ہیں. چاہتے ہمارے بس میں نہیں, آنکھیں ہمارے بس میں نہیں, سوچیں ہمارے بس میں نہیں, اور نیند ہمارے بس میں نہیں, چلنا ہمارے بس میں نہیں. کبھی جمائی آئے وہی روک لیں، چھینک آئے وہی روک لیں، کسی کو کہو مجھے چھینک آ رہی ہے میری، ذرا موبائل پہ مووی بنا لے، پھر مووی دیکھیں کہ میرا چہرہ اتنا خطرناک، کریم اللہ تو نے، تو سچا، تیرا حبیب سچا، اور تیرے حبیب کمری والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الحمدللہ جو سچ فرمایا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے بگڑے ہوئے چہرے کو واپس تو نے اصلی حالت دے دی ہے، یہ الحمدللہ، یہ الحمدللہ ہے، تیرا شکر ہے اللہ میرے بگڑے ہوئے چہرے کو تو نے اصلی حالت دے دی، ورنہ وہ اگر چہرہ بگڑا ہوا اسی حالت میں رہ جاتا میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا. عرش والے سے جوڑ پیدا کریں، ساری چیزیں جڑتی جائیں گی، ساری چیزیں سنورتی جائیں گی، اور سارا نظام بہترین ہوتا چلا جائے گا. اگر عرش والے سے جوڑ پیدا نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہو کے بھی پل نہیں لگتا، لٹ جائے گا. میرے پاس ایک چیزوں کی ایک طبقے کی اکثریت بہت آتی ہے، آتے تو سارے لٹے ہوئے ہیں، مارے ہوئے، پریشان، لیکن ایک چیز بکثرت مجھے سننے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، سفید پوشی تھی، غربت تھی، تنگ دستی تھی، یا غربت تنگ دستی نہیں تھی تو مالدار بھی نہیں تھے. پھر اللہ پاک نے ہاتھ پکڑا اور نظام میرے موافق چلا، پھر میں ہاتھ ڈالتا گیا اور نوٹ چھپتے گئے اور چیزیں ملتی گئیں اور حالات سنورتے گئے اور ہوتے گئے اور ہوتے گئے، اور اس مال اور دولت نے اور ان چیزوں نے ایک خاص نقصان جو کیا اور جو ہوا اور جو ہوتا ہے، کیا ہوا اور جو ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دولت کی کثرت، اقتدار کی کثرت، جوانی کا زوم اور اقتدار کا نشہ، یا کسی بھی چیز میں طاقت اور قوت زیادہ آ جائے، خوش قسمت انسان ہوتا ہے جو عرش والے سے جڑا رہتا ہے، اکثر عرش والے سے دور ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. اکثر عرش والا چونکہ حلیم ہے اور کریم ہے، حلیم ہے اور کریم ہے، وہ حلیم کریم اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ دیوانے تجھے کیا خبر، یہ تو میں نے تجھے دیا تھا، یہ تو میرا برتن ہے تیری طرف جھکتا آ رہا ہے، ہاں میرا پیمانہ تیری طرف جھکتا آ رہا ہے، لوگوں کو اس پیمانے سے نہیں دے رہا جسے تجھے جس پیمانے سے دے رہا ہوں، لوگوں کو اس پیمانے سے نہیں دے رہا کہ تجھے جس پیمانے سے دے رہا ہوں تجھے کیا خبر، یہ میں نے تجھے میں نے ہی دیا ہے. اور اس کے کان بہرے ہو چکے ہوتے ہیں، کان بہرے ہو چکے ہوتے ہیں. اور کل درود محل کی چھت بھرائی ہو رہی تھی، وہ ایک ہمارے دوست عبد المالک ہیں، ان کو اوپر سے نیچے بھیجا، تو ہمارے وہ صوفی صاحب اس کو آواز دے رہے، عبد المالک، عبد المالک کو نہیں سنے گا، بہرا ہے، جہنم کے دروگے کا نام عبد المالک ہے، بہرا ہوتا ہے. میں نے کہا جہنم کا جو دروگہ ہوگا نا اس کا نام بھی عبد المالک ہوگا، حدیث میں آتا ہے، اور جو جنت کا دروگہ ہے اس کا نام رضوان ہوگا. میں کو بالکل نہیں سنے گا، چھوڑ. ادھر مشینیں چل رہی تھی نا، لفٹ مشینیں چل رہی، شور شرابا، وہ زور زور سے کہے عبد المالک، میں نہیں سنے گا عبد المالک، چھوڑ. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں سنتا نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے. جیسے کہ مالک داروغہ کے کان تو اللہ نے ویسے بہرے کر دیے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے شیشے آ جاتے ہیں، پھر حالات چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پھر اچانک ایک لفظ کہتا ہے، اور وہ لفظ کیا کہتے ہیں؟ بس کرائسس میں آ گیا، حالات میں آ گیا. اچھا، پھر مال کے بڑھانے کے لیے وہ بینکوں کا نظام ہو، اور وہ سود کا نظام ہو، وہ کریڈٹ کارڈ کا نظام ہو، پھر وہ پرچیوں کا نظام ہو، پھر وہ سرٹیفکیٹ کا نظام ہو، پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بس وہ کہتے ہیں نظام چلے اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. ایک شام مجھے، ہم گاڑی سے نیچے اترے، تو مجھے کہنے لگے پتہ نہیں میرے مالک کو کیا ہو گیا. وہ مالک بھی پاکستانی ہے, میں نام نہیں لوں گا. 1 ارب روپے اس کی ماہانہ آمدنی ہے. کتنی؟ 1 ارب روپے اس کی ماہانہ آمدنی ہے. اس کے باوجود بھی اس کے اندر دولت کی ہرس اتنی اتنی اتنی, پتہ نہیں کیا کرے گا اور کیا ہو گیا. یہ نظام چلتا رہتا ہے. آپ یہاں کرتبہ چوک سے ابھی اندر داخل ہوئے ہیں نا, یہاں دائیں بائیں ایک پلازا ہے, اور اس پلازے کا جو مالک ہے وہ اس کسائی کے پاس اب بھی جاتا ہے اور چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور کسائی اپنی صندوقچی سے 100-200 نکال کے اس کے ہاتھ میں مٹھی میں ڈال کے چلا جاتا ہے. ایک وقت تھا وہی کسائی دعوتوں کے لیے بکرے بناتا تھا, اور دعوتوں میں بڑے بڑے لوگ اور جھنڈی والی گاڑیاں ہوتی تھی, اور ایک وقت وہ ہے وہی کسائی گھر کے دال دلیے کے پیسے دیتا ہے. تلکل ایام نداولها بین الناس, عرش والے سے جڑے رہیں گے, نظام موافق رہے گا. آزمائش اگر آئے گی بھی صحیح, اللہ اس میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکال دے گا. اگر عرش والے کے ساتھ نہ جڑے, یہ بات جو اب عرض کر رہا ہوں ذرا حساس بن کے غور سے سنیے گا, اگر عرش والے کے ساتھ نہ جڑے, آزمائش آئی دنیا تو ویسے گئی, دین اور ایمان چلا جائے گا. اگر عرش والے کے ساتھ نہ جڑے اور آزمائش انبیاء پہ آئی, اہل بیت صحابہ پہ آئی, اولیاء صالحین پہ آئی, اللہ نے آزمائش سے بچائے, عافیت کے ساتھ چلائے. اگر آزمائش آئی اور عرش والے کے ساتھ نہ جڑے, آزمائش آئی اور عرش والے کے ساتھ نہ جڑے, دنیا تو ویسے گئی آزمائش کی نظر, پتہ نہیں آزمائش 20 سال کی ہے, 40 سال کی, 10 سال کی ہے یا 11 سال کی. ایک حاجی بشیر صاحب ہوتے تھے بٹھے والے, مجھے کہنے لگے فلاں مجھے عامل نے بتایا تھا, اس وقت 91 تھا, کہنے لگے تو 91 ستمبر میں نے میرا زائچہ بنایا تھا, 91 ستمبر میں تو آزمائش سے نکل جائے گا, ہر چیز میری تباہ ہو جاتی ہے, بٹھے کا کام وہ ختم, پھر فلاں کام کیا وہ ختم, فلاں کیا بس, اور میرے ساتھ جو لگتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 91 ستمبر میں آزمائش ختم, ابھی ستمبر آنے والا ہے اور میرے نقصانات اور آزمائشیں بہت بڑھ گئی ہیں, تو میری آزمائش ختم ہوگی. پھر مجھے یاد ہے وہ شخص مجھے 2000 میں ملا اور اس کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی, اب بہت عرصہ 2000 کے بعد مجھے نہیں ملا, آج 2015 ہو گیا ہے, زندہ ہے یا فوت ہو گیا مجھے کوئی خبر نہیں, لیکن اگر نجومیوں سے آزمائش جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کو نجومیوں نے کہہ دیا تھا اور اطلاع پوری دی تھی کہ اس رات میں ماں کے پیٹ میں ایک بچہ آنے والا ہے جو اللہ کے نبی ہوگا اور اس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہوگا, اور فرعون نے اپنی پوری کوششیں کر کے, پوری محنتیں کر کے عورتوں کو بھی جدا کر دیا اور مردوں کو بھی جدا کر دیا, عورتوں کا جو ہے نگران بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کی امبا کو, اور مردوں کا نگران بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ابا کو, ان کو تو چھٹی دے دی باقیوں کو قید کر دیا. آج کا نظام بھی چلنا تھا, ان کو کہا تم ہاں بھائی اس کو نگرانی, کوئی مائی آج رات باہر نہ نکلے, مردوں کو ادھر نگران بنا دیا, اللہ نے دل میں ان کی چاہت ڈالی, دونوں ملے اور موسیٰ آ گئے. یہ فرعون کی تدبیریں ہیں, ایک میرے رب کی تقدیریں ہیں. ارے تیری تدبیریں صدا ناکام, رب کی تقدیریں صدا کامیاب. ہاں الامر للہ الفوق للہ, ارے اللہ ہمیشہ غالب, اس کا ہمیشہ امر چلے گا. عرش والے سے جوڑ پیدا کر, عرش والے سے توڑ پیدا نہ کر, نہ اس سے ٹوٹ نہ اس سے جوڑ. تیرے ساتھ عرش والی کی نعمتیں سدا رہیں گی، رحمتیں سدا رہیں گی، عزتیں سدا رہیں گی، عافیتیں سدا رہیں گی عرش والی کی۔ عرش والے سے جوڑ، عرش والی کی چاہت کا خیال رکھ۔ ایک ریٹائر آدمی میرے پاس بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے فنا فی شیخ کسے کہتے ہیں، مرشد میں میں فنا ہونا چاہتا ہوں، بس مجھے آپ سے پیار ہے، بوڑھے آدمی۔ میں نے کہا آپ مجھے پتہ ہے کون سے؟ کہنے لگے میں 20ویں گریڈ سے ریٹائر ہوں۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے کہنے لگے 7.5 سال، 8 سال، اس طرح 7 سال ہو گئے۔ میں نے کہا جس طرح آپ سے تو بڑھ کے کوئی بندہ جو ہے نا مرشد کی فنائیت کو پا ہی نہیں سکتا، آپ کے پاس سارے طریقے آتے ہیں، کیوں آپ نے یہاں آخری 20ویں گریڈ ہے 20ویں تک پہنچنے کے لیے اپنے سے بڑوں کے لیے کیا سوچا تھا؟ میں نے کہا، کہنے کا کیسے؟ میں نے کہا ان کی ہر من چاہی کو اپنی من چاہی بنائی تھی۔ ہاں، کہنے لگا وہ تو پوچھے نا، کہنے لگا میرے پاس راتوں کو بعض اوقات، کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے پہلے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ بیمار ہو گیا، میں نے دعا کی اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے لیکن جلدی توڑ دے۔ مسلمان ہے، خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ جیسے وہ مائیاں مجھ سے بعض اوقات پوچھتی ہیں، حکیم صاحب یہ میری ساس صاحبہ ہے، بڑی نیک، بڑی درویش، بڑی اللہ والی، بس تھوڑا سخت مزاج ہے، کوئی بات نہیں، بیمار بہت ہیں، آپ ذرا چیک کر کے بتائیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ چیک کرنے سے بڑا ٹھیک نہیں، ہاں ایسے یہ ہے، بہت مشکل میں ہے بیچاری، بہت پریشان ہے، کوئی اللہ آسانی کر دے گا۔ اللہ، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ اپنے افسر میں فنا ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل میں فنا ہوا تھا، اور اس کرسی کے لیے دعائیں بھی مانگی تھی۔ میں نے آپ کے لیے، میں کہا مرشد میں فنا ہونا کون سا مشکل ہے، آپ یہ فن اپنی 30 سالہ 40 سالہ زندگی میں سیکھتے سیکھتے یہاں پہنچے ہیں، یہاں پہنچے۔ ایک بندے نے طے کر لیا میں نے عرش والے سے جڑنا ہے، وہ بیوی کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ بچے کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ دکان کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ اپنی صنعت کے ذریعے جڑ سکتا ہے، اپنی تجارت کے ذریعے جڑ سکتا ہے، وہ اپنے افسر کے ذریعے جڑ سکتا ہے، اگر ماتحت ہے تو ماتحتی کے ذریعے جڑ سکتا ہے۔ وہ آپ کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بیوی کے ذریعے عرش والے سے جڑ سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا کہ مسلح کے ذریعے جوڑ سکتا ہے، میں کہتا ہوں بیوی کے ذریعے جوڑ سکتا ہے، بچے کے ذریعے جوڑ سکتا ہے، وہ دکان کے ذریعے جوڑ سکتا ہے عرش والے سے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اور بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک۔ بیوی وہ خوش قسمت بیوی جو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی آبرو کی حفاظت کرے۔ فرمایا جو بیوی بلانے پہ دبائے اس کا اجر اور ہے، جو بغیر بلائے دبائے اس کا اجر اور ہے، اور ہاں جو بیمار ہو کے شوہر کی بیمار کرسی کرے، بیمار تھا بیمار کرسی کرے، اس کا اجر اور ہے۔ اور اگلی بات، جو بیوی شوہر کی تابے داری میں زندگی گزارے اس کا اجر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حضرت آسیہ کے ساتھ ہوگی۔ آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی، اور وہ فرعون کی بیوی قیامت کے دن میرے آقا مدینے والے صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ اور خوش قسمت وہ بیوی ہے جو شوہر کو مسکراتا ہوا دیکھے، اور خوش قسمت وہ شوہر ہے جو بیوی کو مسکراتا ہوا دیکھے، اور جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، فرمایا یہ جتنی انگلیاں لقمے تک جائیں گی اتنے انگلیوں میں ہر انگلی کے بدلے اللہ جل شان ہو اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ اور اگلی بات، وہ ہاتھ ایسے گیا اور آ کے واپس آیا اتنی دیر لمحوں میں، اتنے لمحوں میں یہ منہ پہ لقمہ گیا اور واپس آیا، شوہر نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا اور واپس آیا، یہ اتنی دیر میں کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ جل شانہ اتنی دیر میں قیامت کی سختیاں اس سے دور، رحمت اس کے قریب، عرش کے دروازے کھل گئے اور برکتوں کے دروازے آ گئے اور رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اتنے لمحوں میں اللہ اس کے ساتھ یہ کر دے گا۔ اور جو شوہر محبت کی نظر سے دیکھے، پیار کی نظر سے دیکھے، الفت کی نظر سے دیکھے، چاہت کی نظر سے دیکھے، اس کو اللہ پاک پتہ نہیں کیا عطا فرمائے گا۔ اور وہ کتنا خوش قسمت شوہر ہوگا جو بیوی اور ماں کو برابر لے کے چلے گا، ماں کی محبت میں بیوی کا رگڑا نہیں نکالنا، بیوی کے عشق میں ماں کا رگڑا نہیں نکالنا، دونوں کو پیار سے محبت سے لے کے چلے گا۔ اور بتاؤں، جو دونوں کا توازن کر کے چلے اور دونوں کی سنے اور سہے، دونوں کی سنے اور سہے، اللہ قیامت کی دھوپ اور گرمی سے بچائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی سختیاں اس نے اتنی برداشت کی، ادھر ماں سنوائے، ادھر بیوی سنوائے، اور یہ سب کی سنے اور برداشت کرے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ کہے گا وہ گرمی سہلی، اب اس گرمی کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر بات سن، یا اللہ گناہگار میری رب کیا سنے گا؟ فرمایا ادھر بات سن، یا اللہ کیا؟ فرمایا تو گرمی کے قابل نہیں، عرش کے سائے پہ جا، زعفران کے گھاس ہیں، مشک عنبر کے ٹیلے ہیں، اور میرا عرش ہے اور میرا دیدار ہے، ٹہلتا رہے ٹہلتا رہے، جب جس وقت میں گھنٹی بجاؤں گا جنت میں جانے کا وقت ہوگا اس وقت تو بھی چلے جاتا، تو بھی چلے جاتا۔ یقین جانیے، یہ بندہ بیوی کے ذریعے عرش سے جڑ، عرش والے سے جڑ گیا، یہ بندہ ماں کے ذریعے عرش والے سے جڑ گیا، عرش والے سے جڑ گیا۔ اسی پچھلے ہفتے کی ملاقات میں، شاید ہاں نہیں، میں سکھر میں تھا تو وہاں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، اندرون سین سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تو حال پوچھا تو رو پڑے۔ مختصر سی ملاقات ہوئی، لیکن ان کی کہانی چونکہ مجھے پتا تھا، ان کی داستان کا، مختصر سی ملاقات ہوئی، رو پڑے۔ میں نے کہا کیا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بس مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کی، آپ مجھے معاف، میں آپ کو معاف کر دوں؟ کہنے لگے آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اور میں آپ کی بات پہلے تو نہ مانی، بعد میں مانی، اور پھر میرے منہ سے آپ کے لیے کچھ الٹے سیدھے لفظ نکل گئے تھے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کیا بات تھی؟ ان کا بھائیوں کا تنازع تھا جائیداد کی تقسیم پہ، والد فوت ہو گئے، بھائیوں کا تنازع تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے اونی پونی دے رہے ہیں، اصل نہیں دے رہے۔ میں کہ چپ کر کے لے لے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ لے، غور سے سنیں، چپ کر کے لے لے لیکن 3 شرطوں کے ساتھ لے، نہ کسی کو بتاؤ، نہ شکوا کر، نہ اس سے توڑ، نہ کسی کو بتا، نہ شکوا کر، نہ ان سے توڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اولین و آخرین کے یہ اخلاق ہیں۔ میں 3 شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط کیا؟ کسی کو پتا نہ چلے، اور شکوا نہیں کرنا، میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، نہ ایک بتانا نہیں، ایک جتانا نہیں، شکوا نہیں کرنا، اور ایک ستانا نہیں، بتانا نہیں، جتانا نہیں، ستانا نہیں، توڑنا نہیں، ان کی شادی میں، خوشی میں، ان کے ساتھ پیار میں، محبت میں، ہدیے میں، گفٹ میں بڑھ چڑھ کے کر. رب تیری اس تھوڑی میں وہ برکت نہ دے. میں نے کئی سال پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں میں کس کیفیت میں بیٹھا تھا، میں دعوے تو نہیں کرتا، نہیں اللہ معاف کرے، لیکن اس وقت پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکل گیا، میں کہ تجھے رب برکت نہ دے، آ کے میرا گریبان پکڑ. وہ اس نے بات کہی نا، مجھے پھر واقعہ سارا یاد آیا. میں نے کہا ہاں، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی پہلے تو اونی پونی ان سے لڑتا رہا، لیکن وہ مجھ سے طاقتور تھے، جو اچھی اچھی چیزیں تھیں وہ رکھ لی، مالدار تھے اور سندھی، تو اچھی اچھی چیزیں خود رکھ لی، مجھے دے دی. میں نے کہا اچھا چلو مرشد نے کہا ہے، لیکن کہا آپ کی بات میں نے مجبوراً مانی، اپنا پیرے پورا زور لگایا، مجبوراً مانی. لیکن مجبوراً ماننے کے بعد، لیکن پھر وہ آپ کی جو تین باتیں تھیں نا، ان پہ میں نے عمل کیا. ایک بات کیا؟ کسی کو بتایا نہیں، شکوا نہیں کیا، اور توڑا نہیں. وہ کہنے لگے آج اتنے سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، رب نے مجھے دو نوازا ہے، جو نوازا ہے، جو نوازا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. پھر میں نے اسے ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا میں تھا 1988 اس لیے یاد ہے، اگست 88 میں مجھے وہیں وہ کسی نے آ کے بتایا کہ جی ضیاء الحق کا جہاز گر گیا. 88 تھا نا، 17 اگست 88، ڈھیرا یہ آپ کے سرگودا سے آگے اس طرف ڈھیرا. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ جائیداد کی تقسیم ہوئی، میں بہنوں کا ایک، بہنیں زیادہ، بہنوں نے تقسیم کیا کی، اپنی مرضی کی تقسیم کر کے مجھے تھوڑا سا گھر کا مکان دے دیا. کہنے لگا سب سے قیمتی مکان ہے، اور اس کا ریٹ بہت لگوا دیا بڑی پالیسی کے ساتھ. مثلا ساری جائیداد ہے 100 روپے کی، تو ریٹ اس کا لگوا دیا 125 روپے. انہوں نے کہا خود دے بلکہ جلدی کر، تھا اس کا ریٹ 10 روپے. پوری پلاننگ پالیسی کے تحت گھر کا مکان دے دیا ایک آدھ کو، باقی بڑی جائیداد سب کچھ بہنوں ہی انہیں اپنے ہاتھ میں لے لی. لیکن اسے کسی اللہ والے کے ہاتھ لگے ہوئے تھے. میرا اس سے تعلق نہیں تھا، وہ واقعہ سنا رہا تھا، یعنی اس وقت میرا اس سے تعلق نہیں تھا، نہ وہ میرا بیعت تھا نہ مرید تھا. اچانک وہ بیٹھا تو ایسے بات موضوع چلی، تو اس نے واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں نے سبق کیا، اور میں نے بس ایک بات سنی ہوئی تھی، میں نے ان سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، ان سے اچھا معاملہ کیا، کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. اور اس کے سلے میں مجھے پھر یہ باتیں بھی سننی کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ خوش آمد ایسے کر رہا ہے کہ شاید مجھے اور دے دیں، یہ سب کچھ لے چکا ہے، اور اسے کسی نے یہ طریقہ بتایا خوش آمد کرنے کا، اس طرح نہیں ملا کرتا. گھر کا سامان، باپ کا تو مکان ہے، مکان یہ شہر کا مکان ہے یا بڑا مہنگا مکان ہے. کہا میں سنتا تو بعد وقت مجھے دکھ ہوتا، میری بیوی بچے کہتے نہ دے کے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ حق میں نے، ہم نے کس کے لیے چھوڑا؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے، نہیں کھٹکھٹایا، قاضی کے پاس نہیں گئے، جج کے پاس نہیں گئے، حق کس لیے چھوڑا؟ کہا اللہ کے لیے. کہا اللہ کے لیے برداشت کرو، اور کہا برداشت کرتے رہے کرتے رہے. سیلاب آیا، میں نے اس سے پہلے کسی نے کہا بھوسے کا کام کر لے، تو بھوسا نا وہ بنڈل بنا کے بھوسے گئے، وہ کراچی کوئٹہ جہاں فصلیں نہیں ہوتی دوسرے شہروں میں جاتے ہیں بھوسے کے بنڈل. وہ کہا کہ بھوسا اس دور میں سستا تھا، میں نے بھوسا لیا، اپنی تھوڑی سی زمین تھی اور باقی دوسروں کی زمین میں ڈھیر کر کے اوپر لیپ دیا. قدرت خدا کی، ڈھیرا جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ ہے، پرانے شہر ہمیشہ دریاؤں کے کنارے پہ ہوتے تھے. قدرت خدا کی سیلاب آیا، کہنے لگے رات سوتے ہوئے سیلاب آیا، پانی کا شور اور سانپوں کا شور، بلو سے سانپ نکلے ان کا شور اور پانی کا شور، کئی گھر ڈوب گئے، کئی مر گئے اور ہم نے بھاگ کے جان بچائی، سب برباد ہو گیا، لیکن قدرت نے میرے ساتھ انوکھا معاملہ کیا. میرے بھوسے کا بہت بڑا ڈھیر پڑا تھا، کئی سو من ہزار من، کتنا بھوسے کا ڈھیر. پانی نے اس کو نیچے سے اٹھایا، تیرتا 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 ایک اونچی جگہ پہ آرام سے رکھ، اوپر کی لپائی بھی نہیں ٹوٹی. ہائے ہائے، اوپر کی لپائی، وہ لپائی ہوتی نا لیپا وہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ٹوٹی. آرام سے رکھ کے پانی چلا گیا اور سب کو برباد ہو گیا. ادھر سب کے بھوسے گئے، ادھر میرے بھوسے پہ ویاپاری آ گیا، آپ پیسے بتا. ایک پل میں بھوسے کو آگ لگ گئی نا، ریٹ کو. تجارت کا اصول ہے بازار میں جنس ختم ہو جائے جنس مہنگی ہو جاتی ہے، بازار میں جنس زیادہ آ جائے جنس سستی ہو جاتی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، جی ظلم ہو گیا، آلو باہر سے منگوا لیا، ہمارا آلو کا ریٹ نیچے گر گیا. کیوں؟ آلو باہر سے آ گیا، جنس زیادہ ہو گئی. کہنے لگا وہ ایک سودا میرا جو لگا نا مجھے، ایک سودا. میں نے کہا تو نے بھی تبوک والا حال کر دیا. ہاں ہاں، یہ واقعہ یاد رکھنا، تبوک کا تھوڑا سا میں آپ کو عکس سناتا چلوں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. صحابہ کی زندگی، آل کی زندگی، اصحاب کی زندگی سے ایمان تازہ ہوتا ہے. کھجوریں پکی ہوئی ہیں، غربت اپنے زوروں پہ ہے، اور بچوں کے شادیاں بھی کرنی ہیں اور قرضے بھی دینے ہیں، اور سفید پوشی عمومی ہے، غربت عمومی ہے. تو بس سے حکم ملا تبوک کا، اور تبوک مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر ہے، اور یہ 700 کلومیٹر ٹرک کو بھی نہیں جانا، ٹرین بھی نہیں جانا، جانا اونٹوں پہ ہے. ہاں، اور منافقین آقا کی خدمت میں آ کے اپنا عذر پیش کر رہے اور اجازت لے رہے. حضور فرماتے ہاں ٹھیک ہے. وہ آیا کان میں، اس نے بات کی، جی ذرا فلاں مجبوری ہے، اما بوڑھی ہے، فلاں بیمار ہے، میرے بغیر گائے نہیں ملتی، دودھ لینا ہے، فلاں مجبوری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایمان والے، عشق والے، مدینے والے پہ اعتماد کرنے والے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے تینوں میں سے تیر ہیں، تینوں میں سے تیر ہیں. ساتھ چلے اور حالات آئے. صحابہ کرم فرماتے تھے اپنی ہاتھوں سے دھوپ کو روکتے تھے، اونٹ کے سائے میں ایک ایک بندہ سر دیتا تھا، اتنی سخت گرمی، اتنی سخت دھوپ، اونٹ کے سائے میں سر دیتے تھے، اتنی دھوپ. پانی ختم ہو گیا، اور پانی بالکل ختم، حتیٰ کہ ایک نوبت یہاں آئی، اونٹ کو ذبح کیا، اس کی اوجھری نکالی، اس کی اوجھری کے اندر ایک پانی جہاں ذخیرہ ہوتا ہے اونٹ کے اندر، دیکھا تو اس کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا. اس کی اوجھری نکالی، اس کو نچوڑا، اس میں سے جو پانی نکلا اس کو چھان کے وہ اوجھری کا اندر کا پانی پیا. ہاں، آخر حضور آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی منع فرما دیا کہ سواریوں کے لیے. یہ حالات آئے آئے، لیکن عرش والے سے جوڑے اور اس سے جوڑ کو باقی رکھا. واپس جب آئے تو سب کی کھجوریں بک چکی تھی، اور اگلی بات، کھجوروں کے اوپر خول چڑھانے پڑتے ہیں، ورنہ چڑیاں جانور کھجوریں کھا جاتے ہیں. یہ بیچارے اسی میں رہے، رب نے ان کی فصلوں کا نظام بنایا، ان کی حفاظت کی. سب نے اپنی کھجوریں مال بیچ دیا منڈی میں، جیسے سکھر کھجور کی بہت بڑی منڈی ہے، سب نے بیچ دیا. اب ہر چیز ختم. جب یہ آئے بھوکے مارے لٹے، اور حالات کے، گرمی کے، غربت کے، تنگ دستی کے، قدرت کا نظام دیکھیں. مدینہ میں بیپاری آئے باہر کے، اور باہر کے بیپاری کھجور لینے آئے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا جاؤ مدینہ کی طرف رخ کرو. آگے دیکھا تو سب کی کھجوریں بک چکی تھی. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں، ان کی کھجوریں کھڑی ہیں، وہ بیچیں گے. اب خریدار زیادہ مال تھوڑا، خریدار زیادہ اور مال تھوڑا. جب یہ آئے کھجوروں کو لینے والے دیوانے ہو گئے، منہ مانگی قیمت دی، خود بخود دی، اتنے دیتے ہیں دے دو. کہتے ہیں صحابہ کرام اہل بیت آل فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو ہمیں کھجوروں میں بچا اور جو ہمیں ملا وہ پوری زندگی میں پھر نہ پہلے ملا نہ بعد ملا. تو کیا واقعہ بیان کر رہا تھا؟ بھوسا، ہائے بھوس اٹھایا پانی نے. کیوں؟ اس نے عرش والے کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، اس کی بنیاد، اسی بنیاد انہوں نے ظلم کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں مولا، میں نے خون کے رشتوں کو نہیں توڑنا، مال کو چھوڑ دینا ہے. صلہ رحمی کرنے والے کے لیے، صلہ رحمی کرنے والے کے لیے بری موت سے نجات کا وعدہ، نسلوں سے نسلوں کے پلنے کا وعدہ، رزق بڑھنے کا وعدہ، عرش والے سے جڑنے کا وعدہ. مولا ٹھیک ہے، میرے بہنوں نے مجھے معروف کر دیا ہے، طاقتور ہے، اس لیے بہنیں ساتھ ہیں. میں ایک بھائی تھا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، اور ساتھ اگر میں ان کا احترام رسپیکٹ کرتا ہوں تو اس پہ اور باتیں بناتے ہیں. صبر کرتا رہا، قدرت کی چکی چلی، آج کا نظام چلا، کبھی جیل، کبھی دیر سے، کبھی جلدی، پر چلتا ہے. ہاں چلتا ہے، چلا، اور ایسا چلا آپ گمان نہیں کر سکتے. ایسا چلا کہنے لگے وہ میرا سارا ڈھیر محفوظ، سب کے بھوسے، جانور، ہر چیز، گھر ٹوٹ گئے. اور بات میں عجیب کہی، کہنے لگے جس وقت شور سیلاب کا تھا نا، اس وقت میں گھر میں دیر سے آیا اور بچوں کو آبی بنایا ہوا تھا چھوٹے صحابہ اور اہل بیت کی کہانی سنانے کا، اولیاء کی کہانی، چھوٹے چھوٹے اہل بیت اور صحابہ کے بچوں کی کہانیاں، اس کا آدھی بنایا ہوا تھا. میں گھر سے دیر سے آیا اور میں اس وقت کتاب لے کے بچوں کی کہانی سنا رہا تھا، صحابہ کے بچوں کی، اہل بیت کے بچوں کی، اپنے بچوں کو کہانی سنا رہا تھا. اور میرے ارد گرد مجھے محسوس ہوا کہ پانی ہے اور پانی گزر گیا. صحابہ اہل بیت کی برکتوں سے میرا گھر بھی بچ گیا. اور مجھے کہنے لگے بعد میں پتا چلا اتنا بڑا طوفان آیا، حالانکہ میرا گھر ٹیلے پہ نہیں تھا، گہرائی میں تھا. رب نے گھر بھی بچایا، بچے بھی بچائے، رزق بھی ملا. اور کہا کہ میرے گھر چونکہ خشکی پہ تھا، میرے گھر میں سانپ بہت زیادہ آ گئے. میں نے کہا سانپ کہاں سے آ گئے، خشکی میں تھا نا، سانپوں کے بلوں میں پانی گیا، بہت زیادہ میرے گھر میں سانپ آئے. اگر میں سانپ مار مار کے تھک گیا، اتنے سانپ تھے، میرا گھر سانپوں سے بھر گیا. مجھے صبح احساس ہوا کہ سارا تو سارا ملک ختم ہو گیا، یہ ساری پٹی جو ہے وہ پانی میں بہ گئی. پر صلہ رحمی نے درگزر اس کو مالدار بنا دیا، اور وہ بہنے، وہ سارا ان کا ختم ہو گیا. اور آج بھی مجھے ملا، وہ آج ہی ملا. اس کا نام ہے اللہ دیا. مجھے آج یہ بندہ تھوڑا سا پہلے ملا تھا. اس کی پوشاک، اس کے حالات، اس کی کیفیت، اور بتا رہی تھی کہ واقعی یہ دیا ہوا ہے، چھینا ہوا نہیں ہے. دیا ہوا ہے، چھینا ہوا نہیں ہے. آج بھی محسوس ہو رہا ہے. میں نے تو جائیداد کی تقسیم پہ سچ بتایا، جائیداد کی تقسیم پہ صبر کرنے والوں کو تو میں نے ہمیشہ بھرتے دیکھا ہے، بنتے دیکھا ہے، سنورتے دیکھا ہے، پنپتے دیکھا ہے، بڑھتے دیکھا ہے، ان کی نسلوں کو شاد و آباد ہوتے دیکھا ہے. جو اپنا حق چھوڑ دیا ہے کوئی بات نہیں. حجاج بن یوسف کے پاس ایک قیدی آئے، بہت سارے قیدی آتے تھے اور اس کے قیدی کوئی چھوٹتا نہیں تھا، اس کا ہر قیدی شہید ہوتا، قتل ہوتا تھا اور اسے بندے مارنے کا مزہ آتا تھا. کسی نے پوچھا تیری ڈش کیا ہے، تیری مزیدار ڈش کیا ہے؟ کہنے لگا میری مزیدار ڈش یہ ہے کہ بندے کا پہلے ایک کان کاٹو، پھر دوسرا کاٹو، پھر ایک آنکھ نکالو، دوسری آنکھ نکالو، پھر ایک ہونٹ کاٹو، پھر دوسرا ہونٹ کاٹو، پھر اس کی انگلی کاٹو، پھر دوسری انگلی کاٹو، پھر تیسری انگلی کاٹو، پھر پانچوں انگلیاں کاٹو، پھر اس کا دست ہاتھ کاٹو، پھر اس کی کوہنی کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بندے کو سسکا سسکا کے مارو، یہ میری بہترین ڈش ہے. ہا ہا، ظلم کی کالی رات. بنو امیہ کی عجیب راتیں ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نہ بچا ان میں سے کوئی، یزید سمیت سب ختم ہو گئے. یزید کے بعد نہ یزید کا بیٹا تخت پہ بیٹھا، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا میں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ حجاج بن یوسف. یزید کے بعد اس کا بیٹا، میں حجاج بن یوسف کا واقعہ یاد ہے، میں سناتا ہوں، یاد آ گیا. اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا تقریباً 29 دن یا ایک مہینہ تخت سے بیٹھا، تخت خود کو کچھ چھوڑ دیا. وہ دادا کی طرح وقت کا ولی تھا. سبحان اللہ، واہ. کہنے لگا جس تخت کے پاؤں کے نیچے اہل بیت کا خون ہو، ہائے پاکیزہ خون، ہائے سبحان اللہ، اہل بیت کی کیا شان. سنو، یہ تاریخ اکثر کہتا ہے کہ لوگو، اہل بیت میری عقیدت کا حصہ نہیں، عقیدے کا حصہ ہے. آج عقیدت اس سے ہے، کل اس سے ہے، آج پیار اس سے ہے، کل اس سے ہے. اہل بیت مسلمانوں کی عقیدت نہیں، عقیدت تو ہے ہی نا، عقیدت تو ہوگی، اہل بیت ہمارے عقیدت نہیں، عقیدے کا حصہ ہے. یہ سر کٹ جاتا ہے، عقیدہ نہیں جاتا. ہاں، اس نے کہا فرانس میں، اس نے کہا سکاف، اس نے کہا سر اتر جائے گا، سکاف نہیں اترے گا. اہل بیت میری عقیدت نہیں، کس کا حصہ ہے؟ عقیدے کا حصہ ہے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اہل بیت کے ساتھ محبت، اہل بیت کے ساتھ پیار، اہل بیت کے ساتھ. میں نے اپنے بیٹے کا نام اون محمد رکھا. میرے پاس خواب نہیں آتے مجھے، چند دنوں کے بعد مجھے خواب آیا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مرشدی حجویری رحمت اللہ علیہ، میں فرمانے لگے، اپنے مخصوص انداز میں مجھے فرمایا، طارق جی جی بھی حضرت جی، ادھر آؤ، جلال اٹھا. ان سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا میں. طارق جی حضرت، آؤ تمہیں ملاقات کرواتے ہیں. میں ساتھ چلا، حضرت نے ہاتھ تھاما میرا، میں تیز سے چل رہا، اور کبھی ہاتھ تھامتے تھے، کبھی میرے کندھے پہ تھپکی دیتے تھے، کبھی سر پہ ہاتھ. آگے گیا تو بہت سارے لوگ تھے، بڑی خوبصورت چہرے، بڑی خوبصورت شکلیں. ایک ہستی سے فرمانے لگے، ان سے جا گلے مل. میں نے گلے ملا، انہیں چوما، اور میں ان سے مل، میں گلے ملا، ان سے چوما. فرمانے لگا یہ حسین ہے یہ حسد ہے. اور ایک اور تھے ہستی, انہوں نے میری دونوں کندھوں پہ ہاتھ پھیرا اور میری ایسے چہرے کی گالوں پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا اللہ تجھے بیٹا مبارک کرے, بڑا خوبصورت نام رکھ. فرمانے لگے یہ حضرت علی تھے. میں مداح آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے. کمال حسن حضور ہے کہ گمان رکھ سے جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یزیز کہنے لگا, یزیز کا بیٹا کہنے لگا جس تخت کے نیچے آل بیت کا خون ہو اس تخت پہ میں نہیں بیٹھ سکتا. استعفیٰ دے دیا, تخت کو چھوڑ دیا. جس تخت کے لیے یزید نے اہل بیت کا خون بہایا تھا اسی تخت کو, اسی تخت کو یزید کے بیٹے نے چھوڑ دیا. حجاج کے پاس ایک عورت آئی جب میں بات عرض کر رہا تھا کہ میرے شوہر کو تو نے گرفتار کیا, میرے بھائی کو گرفتار کیا اور میرے بیٹے کو تو نے گرفتار کیا, اس کو چھوڑ دے. منت کر رہی تھی. حجاج کو منت کیا, حجاج کو منت کیا, منت کرتے رہی, روتی رہی. حجاج موج میں آیا, کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں سب تو نہیں چھوڑتا, ان میں سے ایک چن لے. موج میں آ گیا, کہنے لگے بھائی چھوڑ دے, یعنی سب کو میں قتل کروں گا, سب کو قتل کروں گا, اس کو ایک کو لے لے تم. کہنے بھائی چھوڑ دے. کہنے لگا کیا مطلب, بھائی کا تو نے کیوں انتخاب کیا؟ کہنے لگے شادی کر لوں گی, شوہر اور آ جائے گا, بیٹا اور آ جائے گا, نہ اما آئے گی نہ ابا آئے گا, بھائی کہاں سے آئے گا, شوہر اور مل سکتا ہے, بیٹا اور مل سکتا ہے پر بھائی نہیں مل سکتا. کیوں؟ بھائی کے لیے ابا چاہیے اور ابا چاہیے اور اما ہے نہیں, ابا ہے نہیں, لہذا بھائی کو چھوڑ دے. حجاج جیسا ظالم صفاق آدمی کہنے لگا واہ تیرا حسن انتخاب, جا میں نے تینوں کو چھوڑ دیا. تیرا حسن انتخاب ایسا ہے, تینوں کو چھوڑ دیا. یقین جانیے میں گھر میں گیا, پہلے کئی سال پہلے گیا تھا, کئی سال پہلے بھی گیا تھا. جس گھر میں گیا نا تو انہوں نے مجھے بٹھایا تو مجھے فرمان لگا ذرا دعا تو کر دیجیے گھر کے اندر. میں دعا کرنے گیا نا تو گھر مختصر تھا, میں نے کہا آپ کا پہلے سے آگے نہیں تھا, پہلے آپ بھولے نہیں؟ کہ نہیں مجھے یاد ہے آپ کا سین آگے تھا. کہنے لگے بس وہ بٹوارا ہو گیا اور دیوار آ گئی اور سارا خاندان تسبیح خانے سے محبت عقیدت رکھنے والا تھا اور سارا بیٹھا ہوا تھا. میں نے تھوڑی سی یہ بات چلائی اور یہی بات سنائی ہوئے کہ اللہ کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دینا, اللہ کے لیے, پالیسی کے لیے نہیں, مہوا کے لیے نہیں, تین شرطوں کے ساتھ اپنے حق کو چھوڑنا. پھر دوہراؤ تین شرطیں, مجھے بھول گئی ہیں, بتانا نہیں, ستانا نہیں, جتانا نہیں. شکوا نہیں کرنا اور توڑنا نہیں, جڑ کے رہنا اور جوڑنا ہے. ان تین شرطوں کے ساتھ میں نے ان سے بات کی. ایک بھائی بولا, اس نے کہا جی صورتحال یہ ہے, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے میرا حق مجھے بہت تھوڑا دیا ہے, ان سے پوچھ. وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے جی فلاں معاملے میں اس نے اتنا پیسہ لیا تھا, اتنا لیا, اتنا ہم نے وہ اس کی بنا کیا وغیرہ وغیرہ, جو بھی نظام سارا تھا. تینوں میں سے وہ جو جس کو سب سے تھوڑا ملا تھا نا, اور سب سے زیادہ جذبات کی لڑاکا تھا, حیرت انگیز بات, میری بات اسی کو سمجھ آئی اور کسی کو سمجھ نہ آئی. کیونکہ بعض لوگ مرشد کو حسب ضرورت مانتے ہیں, صرف حسب. ہاں میں نے کہا مجھے شادی بلائی نہیں آپ نے, ایک بندے کو کہا, کہنے لگا بس وہ ذرا شادی جو ہے نا وہ. اچھا اچھا, میں نے کہا تین نقطوں والی تھی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, بیوی سامنے بیٹھی تھی, کہنے لگے جی میں درس میں آتا تھا, اس کے ماں باپ نے کہا نہیں ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا, تین نقطوں کے اوپر تین نقطے اور لگا دیے, اتنے سال سے یا اتنے عرصے سے قرضے دے رہا ہوں ان تین نقطوں کے, ابھی تک اس کے اوپر تین نقطوں کے اوپر تین نقطے اور لگا دیے, اتنے عرصے سے قرضے دے رہا ہوں. اچھا وہ جو جذباتی تھا نا, سب سے زیادہ لڑاکا تھا, اور جس کو سب سے کم ملا تھا, وہ کہنے لگے جی اس نے فلاں جگہ جوا کھیلا تھا, فلاں مائی کے ساتھ یوں کیا تھا, یہ کیا تھا, اور واقعی اس نے وہ جرائم کرائم بھی کیے تھے, ان کی باتوں میں کوئی وزن بھی تھا, لیکن انہوں نے بھی تو پیسے ضائع کیے تھے. وہ سارے لوٹے سودی جھلار چٹائی, وہ سارے ایک ہی سبجیکٹ کے آدمی تھے, سارے ایک ہی سبجیکٹ کے آدمی تھے, اسی کے گناہ ایپ سامنے آئے, اپنے چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, سب نے اڑائے تھا مال, دوسرے لفظ میں جوانی کو سب نے انجوائے کیا تھا, سب نے. اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں, مجھے کہنے لگے جی انہوں نے سب سے زیادہ مال ضائع کیا تھا, فلاں فلاں فلاں, اور بات ٹھیک ہے, میں تو ایسا کر تو اپنا حق چھوڑ دے, اور اگر تجھ سے یہ مانگے نا فلاں چیز دے دے. میں نے کہا مانگتے ہیں, کہنے لگے فلاں وہ دکان ہے کیا تھے ہماری, ہمیں دے. میں کہا دے دے, وہ پاگل تھا کوئی. سچی بات, میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں اور مجھ سے محبت نہیں کرتے, پاگل ہوتے ہیں. میں کہتا مولا یہ پاگل ہے, اس کو اپنی محبت کا پاگل پن کا ایک گھونٹ پلا دیں. پاگل تھا, دکان دے دی, انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لے لی, خوشو خوشو سے دکان لے, انہوں بھی لے لی, حالانکہ وہ دکان اس کا حق تھا, لے لی. زمانے والوں نے کہا کیسا پیر ملا, سب کچھ ختم کر دیا, اپنے پاس تو سب کچھ ہے نا, اس لیے اس کی جیب سے جاتا تو پتا چلتا, مجھے بھی رگڑا لگایا اچھا خاصا, اور اس کو بھی رگڑا لگایا, لیکن وہ جمع رہا. دن حالات چلتے پھرتے گئے, پھرتے گئے, پھرتے گئے. اسے میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا, وہ آپ کو سنا دوں. دو بھائی تھے, سارا میراث جب تقسیم ہو گئی, ان کے پاس آقا مدینے والے کے بال مبارک تھے, منہ مبارک تھے. میراث جب تقسیم ہو گئی, بال تقسیم ہو گیا, اب آقا کے بال مبارک کا وقت آیا, تو کتابوں میں آتا ہے کہ بال تھے تین, ایک اس نے لے لیا, ایک اس نے لے لیا, ایک بال مبارک. ایک بھائی نے کہا اس کو کاٹتے, کہنا میرا ایمان کی ضرورت طاقت نہیں کہتی کہ مدینے والے کے بال مبارک پہ ہم کینچی پھیرے. انہوں نے کہا پھر چھوٹے نے کہا ایسا کر بال مجھے دے دے. انہوں نے کہا نا. جب انہوں نے کہا اچھا ایسا کر تو اپنی دولت دے دے, ساری بال دیتا ہوں. انہوں نے کہا سبحان اللہ, مدینے والے کے بال کے لیے دولت, رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے, انہوں نے کہا ساری دولت تیری، میرے آقا مدینے والے کا بال مجھے دے دے، حضور کا منہ مبارک، بال مبارک، سارا دن رکھتا، چاندی کی ڈیبیاں بنوا لی اس میں جیب میں، کھولتا، چومتا، درود پاک پڑھتا، پھر ڈال دیتا، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، پر بالوں کی محبت نہ گئی۔ لوگ کہتے تھے کیسا سودا کیا آقا، کھرا سودا کیا، ہاں کھرا سودا کیا، ایسا سودا کیا کہ ایسا سودا کسی نے کیا ہی نہیں ہے، میں نے بڑا سونا سودا کیا، میرے پاس میرے، اور ہاں نہیں بات میں بھولا، اس نے کہا سارے بال مبارک تو رکھ لے، دولت مجھے دے دے، ایک تو حصے میں آ گیا، ایک دولت کے بدلے سارا، دوسرا بھی اس نے کہا، تینوں بال مبارک اس کے پاس آ گئے، اور تینوں لے لے کے پھرتا تھا، اور سارا دن مدینے والے پہ درود و سلام پڑھتا تھا، صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، اور آقا مدینے والی کی محبت میں مزدوریاں کرتا تھا، گزارا ہوتا گیا، ادھر ادھر اس کو رب نے اونچا کیا، ادھر رب نے اس کو نیچا کیا، چلتے 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 ایک وقت آیا، اللہ نے اس کو تمنگر کر دیا، مالدار کر دیا، اونچا کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا، فقیر کر دیا، اور اگلا وقت اس سے آیا، وہ کیا آیا کہ وہی جو بڑا تھا، جس نے مدینے والے کے بال کے سودے کے بدلے مال لے لیا تھا، وہ اس کے غلاموں خادموں میں شامل ہو گیا، اور یوں خادموں میں شامل ہوا، یوں خادموں میں شامل ہوا، آپ حیران ہوں گے کیسے شامل ہوا، کیسے شامل ہوا، کہ اس کے غلاموں کا سارا دن جو ہے وہ خود غلاموں کے جھاڑو دیتا تھا، اور اس کو روٹی ملتی تھی۔ میں نے یہ واقعہ سنایا، میں کہا دیکھ، ایک طرف مدینے والے کی محبت ہے، اور ایک طرف مال کی محبت ہے، بہت کیا، اور میں کہا مجھے مدینے والے کا عشق اور محبت چاہیے، میں کہا دکان دے دے، دے دے دکان، کوئی بات نہیں، اور میں نے کہا پھر تین شرطوں کے ساتھ دکان، تین شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط بتانا نہیں، دوسرا شکوا نہیں کرنا، اور تیسرا توڑنا نہیں، بتانا نہیں، شکوا نہیں کرنا، توڑنا نہیں، کر۔ میں نے اس بندے کو دیکھا، سچ بات ہے، وہ کوئی لمبا چوڑا نمازی نہیں تھا، وہ کوئی عبادت گزار نہیں تھا، وہ کوئی نہیں تھا، پر میرے آقا مدینے والے کی سبحان اللہ دعائیں تو کہاں جائیں گی، اس شخص کے لیے دعائیں ہیں جو صلہ رحمی کرے، جو اپنا حق چھوڑے اور توڑے، جو اپنا حق سے محروم ہو جائے اور کہے کوئی بات نہیں، آباد رہو، آباد رہو، بہن بھائیوں کو کہے کوئی بات نہیں، آپ لے جاؤ، اپنے بچوں کو چھوڑا کوئی حرج نہیں، لے جاؤ، لے جاؤ۔ میں نے اس بندے کو مالدار ہوتے دیکھا ہے، اس وقت وہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، ان کے بیٹوں کے پاس لینڈ کروزر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ہر موبائل، ہر ماڈل کا نیا موبائل ہے، اور لاجواب، ابھی پچھلے سے پتہ چلا، کہنے لگے جی ہم نے جو ہے وہاں نتھیا گلی میں بہت بڑا کسی کا بکتا ہوا مکان تھا، اتنے کروڑ روپے کا لیا ہے، اس پہ ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا ہے، اور یہ بھی بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہیلی کاپٹر بھی لے لو، کہنے لگا پیسے تو ہیں پر اس کا کیا لائسنس لینا پڑتا ہے، کیا لینا پڑتا ہے، مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں کہ مجھے کیا پتا، مجھے تو ہرن کے لائسنس کا پتا نہیں۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا تیرا بھائی دوائی کھائے گا، ایسے ہوگا، ہرن ہوگا، کہ حکیم سب خیال کریں، پھر لائسنس بنوانا پڑے گا۔ نہیں سمجھے، میں نے کہا یہ دوائی کھائے گا نا، انشاءاللہ ایسا ہوگا جیسے ہرن بن جاتا ہے، کہ حکیم سب خیال کریں، لائسنس بنوانا پڑ جائے گا، کیونکہ ہرن لائسنس کے بغیر نہیں رکھ سکتے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وکیل ہوتے تھے، لیگل ایڈوائزر تھے، بڑے سینئر وکیل تھے، سارے نظام کو دیکھتے تھے، اکثر ان کے ہاں، اور والد صاحب عید کے دن ان کو ضرور ملنے جاتے تھے، اور بڑے بہت شریف آدمی تھے، طبعا فوت ہو گئے، وہ دھوبی تھے، ان کا خاندان آپ بھی ہے، دھوبی کپڑے دھوتے ہیں، پڑھ گئے، بی اے کر لیا، ایل ایل بی کر لی، گھر کے مکان کا حصہ تھا، تین بھائی تھے، ایک بڑا تھا، ایک یہ تھے, یہ درمیانے تھے, ایک ان سے چھوٹا تھا. گھر کے مکان کا حصہ, بڑا سارا مکان, پرانی طرز کا بنا ہوا لیکن بڑا سارا تھا. تھے سفید پوش غریب. انہوں نے کہا مجھے مکان کا حصہ دو. یہ پڑ گئے, میں یہاں ایک بیٹھک بناتا ہوں اور اپنی دفتر بناتا ہوں وکالت کا. اور میں کہا تو پڑھا, تو نے سارا خرچہ لے لیا, تیرا گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے تھے مولانا عبدالعزیز صاحب. وہاں ایک جگہ ہے چاچا بستی, اس ایک چوک کا نام ہے, اس کے نام مسجد عزیزیہ ہے. وہ اس وقت جنت البقیع میں ہیں, 70 کی دہائی 73 میں فوت ہو گئے تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد تھے, تو وہ بھی ان کے شاگرد تھے. وہ حمید الحسن ان کا نام تھا, حمید الحسن انصاری وکیل تھے, وہ بھی انہی کے شاگرد تھے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دونوں کلاس فیلو تھے. میرے والد صاحب نے اس میں سائیکالوجی میں ماسٹر کی تھی 58 میں, اور وہ وکالت کی لائن میں چلے گئے. والد صاحب خاندان تجارت تھی, ذمہ دارہ, یہ اس شعبے میں چلے گئے, لیکن لیگل ایڈوائزر وہی تھے. استاد کے پاس گئے, مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاس. بڑے سمجھدار آدمی تھے, بہت عقل مند آدمی تھے, زیرک آدمی تھے. تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کرائے پہ مکان لے لے, اپنے بھائیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کر, تجھے کوئی حق نہیں دیتے. وہ کہنے لگا میں وکیل ہوں, قانون جانتا تھا, ایک منٹ میں استرے میں دیوار دینا چاہتا ہوں. انہوں نے دیوار نہ دے. لیکن اس نے نوانی جا کے دیوار دلوا دی. عدالت میں گیا ہوگا, کوئی کام کاج کیا ہوگا, کوئی کہانی چلائی ہوگی, جو بھی ہے اس کا حق کا, وکیل تھا, دیوار آ گئی. اچھا وہ گئے بھائی, انہوں نے کہا استاد کی مانتا ہے مولانا عبدالعزیز صاحب کی, استاد اس کو کہتے تھے استاد عبدالعزیز صاحب, استاد عبدالعزیز صاحب کی مانتا ہے. وہ گئے جی دیکھے مکان میں دیوار دے دی, اس نے اس طرح کر دیا, اس طرح کر دیا, یہ کر دیا. استاد کو غصہ آیا کہ میں نے روکا تھا دیوار نہ دے, تو انہیں دیوار کیوں دی. استاد نے بلوایا, آتے ہی کھینچ کے تھپڑ مار. حالانکہ وکیل سینئر وکیل تھا, استاد جی بوڑھے, کھینچ کے تھپڑ مار. کیا لوگ ہوتے ہیں, مارا تھپڑ, یہ نہیں پوچھا کہ کیوں مارا, بس سر نیچے جھکا کے کھڑے ہو گئے. استاد شروع ہو گیا, تجھے میں نے روکا تھا دیوار نہیں دینی, تو نے جا کے دیوار دی. خبیث کہیں کا, خنزیر کہیں کا, وہ خبیث اور خنزیر کہتے تھے, میں چھوٹا سا تھا, میرے کان بھی مروڑتے تھے. استاد عبدالعزیز سے میرے والد صاحب کے استاد تھے, بس ان کا زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ یہی گالی دیتے تھے, بس خبیث کہیں کا, خنزیر کہیں کا, تو چل جا دیوار توڑ دے, اپنے ہاتھوں سے توڑ. چپ کر کے وہاں سے آئے, دیوار توڑی, توڑ کے کہنے لگے یہ ساری توڑنے اینٹیں بھی تمہاری, سب کچھ تمہاری, میں جا رہا ہوں. استاد کے پاس گئے, اسی ہاتھوں, وہ گارے سی دیوار تھی نا, گاری کی دیوار تھی, اسی مٹی والے ہاتھوں سے کہنے لگے استاد جی یہ ہاتھ گواہ ہے, میں نے خود جا کے توڑی ہے, اب راضی ہے. کھڑے ہو کے سینے سے لگا دیا. کہنے لگے ایک دیوار توڑی ہے نا تجھے, تجھے رب 5 کنال کا گھر دے گا. اس کے پاس تو 5 فٹ کا گھر ہی نہیں تھا, کرائے کی ایک گھر تھا, اس کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی بیٹھک تھی, اسی میں اس نے دفتر بنایا ہوا تھا. استاد عبدالعزیز صاحب فوت ہو گئے, اس کو عروج ہوا, اس کی شرافت کی وجہ سے بکتا نہیں ہے, صحیح کیس لیتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. کیس آنا شروع ہوئے, آنا شروع ہوئے, 5 کنال کا گھر میں نے خود دیکھا میں. اور ایک دفعہ ابا جی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے استاد جی کا تھپڑ جو ہے نا ابھی تک یاد ہے, اس کو ہاتھ لگا کے چومتا, استاد جی ایک اور لگا دیتے تو 5 کا اور بن جاتا. میں سچ کہہ رہا ہوں, عدالتیں خالی ہو جائیں گی جب تجھے یہ مکان رب سے جوڑ دے, ماں رب سے جوڑ دے, بیوی رب سے جوڑ دے, دفتر رب سے جوڑ دے، جائیداد رب سے جوڑ دے، اپنا حق چھوڑ رب سے جڑ جا، اپنا حق چھوڑ مدینے والے کی دعائیں لے لے، رب سے جڑ جاؤ. جب یہ چیز آ جائے گی نا اندر، یہ چیز آ جائے گی، او رب سے جڑ جائے گا یہ، اور رب کے ساتھ جو وعدے ہیں، اللہ کے وعدے اور اللہ کے خزانے ہیں، وہ اس کے لیے بے بہا ہو جائے. کیا بتاؤں آپ کو، ہمیں رب سے جڑنا نہ آیا. رب سے صرف مصلی نہیں جوڑتا، اور رب سے صرف تسبیح نہیں جوڑتی، رب سے جوڑنے کے لیے بڑے عجیب انداز ہیں. کبھی کبھی اپنا سب کچھ گھر پھونک تماشا بھی دیکھا جاتا ہے. ہاں کبھی گھر پھونک تماشا دیکھ، کبھی گھر پھونک تماشا بھی دیکھا جاتا ہے. کبھی حق دے کے حق چھوڑ کے، اپنا حق ہے، شرن بنتا ہے، قانونن بنتا ہے، اخلاقن بنتا ہے، سارا سارے جہان نے کہا بنتا ہے، کبھی اپنا چھوڑ کے بھی رب سے جڑتا ہے. اور سچ سچ سن، اللہ والے خزانے رزق کے رب کے عرش کے ساتھ جڑے ہیں. اللہ دیتا ہے، بھر بھر کے دیتا ہے، بھر بھر کے دیتا ہے. آ کے رونے لگا. انہوں نے کہا جی بڑے بھائی نے باپ کے ساتھ معاملہ کیا. انہوں نے کہا بھائی دو پیٹرول پمپ میں فلاں جائیداد ہے، فلاں جائیداد ہے، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کی خبر نہیں، ہم نہیں چاہتے آپ ہمیں لڑتا چھوڑ کے جائیں. جائیداد پہ بڑے بیٹے کا زیادہ ہولڈ تھا، چھوٹا سٹڈی تعلیم میں تھا، پھر کاروبار میں آ گیا، بڑے کا اثر تھا، اور باپ سے بٹوارا کرا لیا، حصہ کروا لیا، اور شہر کا پیٹرول پمپ خود رکھ لیا، اور بہترین چلتا تھا، اور ایک پیٹرول پمپ باہر تھا، شہر سے باہر سڑک پہ تھا، وہ اس بھائی کو دے دیا. اس کی سیل بالکل زیرو تھی، تھوڑی سی تھی. اب گھر والے کہیں یہ، وہ کسی اللہ والے کے پاس آیا، انہوں نے کہا یہ حال ہے. انہوں نے کہا والد سبحان اللہ، بس جو والد نے فیصلہ کر دیا کہے ٹھیک ہے، جو کر دیا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، ان تین شرطوں کے ساتھ. چھپانا پہلی شرط کیا ہے؟ بتانا نہیں. دوسرا شکوا نہیں کرنا، اور تیسرا توڑنا نہیں. بس چپ کر جا، فیصلہ جو کر دیا کر دیا. اس کی سیل آتی تھی پہلے، گھر چلتا تھا، ہاتھ ویسے کھلا ہوا تھا، انکم زیادہ تھی، پیٹرول پمپ کی دونوں کی سیل آتی تھی، اور کرائے اور کاروبار اور چیز، ایک دم ہر چیز سٹاپ ہو گئی، اور اس کے گھر میں سفید پوشی آ گئی. فاقے تو نہ آئے، سفید پوشی آ گئی، حالات تنگ ہو گئے. بچوں کو جو بڑے سکولوں میں پڑھتا تھا وہاں سے ہٹا لیا، چھوٹے سکولوں میں ڈال دیا، لیکن تین شرطیں باقی رکھی. نظام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. بس قدرت کا فیصلہ دیکھیں، حکومت نے فیصلہ کیا شہر کے اندر ٹریفک زیادہ ہے اور بائی پاس بنانا ہے، اور جب بائی پاس بنا وہ ساری ٹریفک اسی پیٹرول پمپ میں چلی گئی. یہ فارغ ہو گیا، یہ فارغ ہو گیا. رب سے جڑنے کی ترتیب اگر نہیں سوچی تو پھر اپنی نسلوں کے لیے تھوڑا سا لے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. ایک میں جوان کہنے لگا، والدہ کو طلاق ہو گئی، غربت تنگ دستی میں والدہ نے پالا، اور ہمارے ماموں ہم سے نفرت کرتے تھے، کسی اللہ والے کی دعا لگی اور کہاں سے کہاں نکل گئے. اب ماموں اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، اور ہمیں ماموں کے اس رویے سے نفرت ہے جب ہمیں ٹھوکرے مارتے تھے، ہماری غربت کی وجہ سے، ہماری تنگ دستی کی وجہ سے ہمارے ماموں ہمیں ٹھوکرے مارتے تھے اور ہمیں غربت کے تانے دیتے تھے اور ہم سے نفرت کرتے تھے. آج ہمارے پاس مال آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے، نعمتیں آ گئی ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، اور ہمارے ماموں جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بیٹی، اور کہا میرا دل بالکل نہیں کہتا،
اور میں نے اس سے یہ بات کہی، میں کہا دیکھ یہی تیرے لیے اب ترقی کا موقع ہے، اب تیرے لیے پانے کا موقع ہے، اب اپنے ماموں کی بیٹی کو نکاح کر کے سینے سے لگا لے اور سارے شکوے بھول جاؤ، رب تجھے وہ دے گا جس کی حد نہیں، تجھے رنگ و رنگ کر دے گا۔ اس نے ابھی تک میری بات نہیں مانی، رل رہا ہے، رل رہا ہے۔ میں اس کو کئی سال پہلے کہا، میں نے کہا کر لے کر لے۔ اللہ والو جڑے عرش والے سے، یعنی اور انداز سے، ہاں کبھی اپنا سب کچھ دے کے بھی جڑنے میں مزہ آتا ہے، کبھی ہم سمجھتے ہیں شاید لے کے جڑیں گے، نہیں، جب دینے کا موقع آ جائے نا تو پھر بھوک ہڑتالیں نہیں ہوتی، پھر مال روڈ پہ روز جلوس نہیں ہوتے، پھر حکومتوں کو گالیاں نہیں ہوتی، ہاں پھر حکمرانوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، بس دعائیں نہیں ہوتی۔ جب یہ طبیعت میں، مزاج میں آ جائے، معاشرے میں امن آتا ہے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میرے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے کچھ اعمال دیے، عطا فرمائے، میں نے طے کیا کچھ بزرگوں سے، کچھ میرے نانا عامل تھے، کچھ اور بزرگوں سے، مجھے نعمتیں ملی، کچھ حضرت سے ملی، میں نے آپ کو دینا شروع کر دیا۔ سچ ہے، انمول خزانہ لکھا، لوگوں کو بتاتا تھا، اس کو لکھا، اس کے کچھ فائدے سامنے آئے۔ اس وقت جتنے فائدے میرے سامنے آئے تھے یہ اسی وقت کے لکھے ہوئے، ابھی تک جو انمول خزانہ چھپ رہا ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ آپ تو اس کے ہزاروں لاکھوں فائدے سامنے آئے نا، اتنا چھپ رہا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا جھوٹ بولے اتنا سچ ہے، اس کا حال یہی ہے، انمول خزانہ ایک ہی ہے، میرے پاس رہے، ایک وظیفہ ہے، میرے پاس رہے، میرا اپنا ہے، میرے پاس رہے۔ ایک بندے کو فون کیا، کہنے لگے جی بڑا اللہ والا آدمی ہے، ہمیں ایک چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے فون کیا، میں نے اس کو میرا تعارف ہوا، کہ ہاں اکری والے، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اس نے دوسرے کے ہاتھ پیغام پہنچایا، اس نے کہا جی وہ فلان جو چیز حکیم صاحب نے کہا تھا نا، اس کی تھیوری دینے کے لیے میں 5 لاکھ روپے لوں گا۔ کیا دینے کے لیے؟ صرف میں اس کی تھیوری دینے کے لیے 5 لاکھ روپے لوں گا، حکیم صاحب سے کہہ دو جا کے۔ میں نے بچھایا مصلی، میں نے کہا مولا وہ تو 5 لاکھ لیتا ہے، میرے پاس 5 روپے دینے ہی نہیں، میں نے دینے ہی نہیں، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اور قدرت خدا کی، دو بندے آ گئے، دو پارٹیاں مل گئیں، ایک کہے ہم وہ چیز بنا کے دیتے ہیں، ایک وہ ہم چیز بنا کے دیتے ہیں۔ وہ 5 لاکھ روپے تھیوری کے لیتا تھا، وہ اس سے بہت کم خود چیز بنا کے دے رہے ہیں۔ انمول خزانہ میرے پاس تھا، میں فائدہ لے رہا تھا۔ اب الحمدللہ مغرب کے بعد میں نے پڑھا ہے، ویسے بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھتا ہوں، ویسے میرا معمول ہے۔ میں کہتا میرے پاس ہو، لیکن جن درویشوں کی 4 دن جوتیاں سیدھی کی، کر نہ سکا، اس میں ندامت ہے، اپنے مرشد سے میں نے پیار نہیں کیا، عشق کیا ہے، اس میں مجھے کچھ احساس ہے کہ میں نے کچھ تھوڑا سا کیا، نہ مجھے اپنے تقوی، نہ حسن، نہ نسب، نہ ولایت، نہ بزرگی، نہ میرے جن تابے، نہ کشف، نہ فرشتے، مجھے کوئی دعویٰ نہیں۔ ایک دعویٰ ہے، میں نے اپنے مرشد پہ اعتماد کیا اور عشق کیا، اعتماد سچا کیا، دنیا نے جو مجھے کہا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کالج کے پروفیسر سینئر ہیں، کل باپ بیٹا آئے، کہنے لگے جی وہ ایک کالج کے پروفیسر ہیں، وہ میرے والد صاحب کو کہتے ہیں حکیم دار 2 نمبر ہے، لیکن آپ کے رسالے کے، آپ کے درس کے سارے وظیفے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو مزے کی بات ہے، یہی تو مزے کی بات ہے۔ اور میں کہ خود میں تو درس میں کہتا ہوں کہ لوگوں میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن میرا پیغام ایک نمبر ہے, وہ میرا ایک نمبر کا پیغام پھیلا رہا ہوں, بس بات مت کر. اگر وہ مجھے بات کرے تو کیا حرج ہے, مجھے کہے دو نمبر تو کیا حرج ہے. کہنے لگے دن رات آپ کو دو نمبر کہتا ہے, خوب زیادہ, لیکن وزیر آپ کے بتاتا ہے, تصویر آپ کی بتاتا ہے. اگر یہ انول خزانہ میں اپنے پاس رکھتا اور آپ کو نہ دیتا, تسبیحات ہیں, ذکر ہیں, اعمال ہیں, روحانی غسل ہے, لاہوتی وضو ہے, وضو کے بعد تین گھونٹ پانی ہے, جتنے بھی اعمال آپ کی خدمت میں عرض کیے اگر یہ اپنے تک رکھیں. مجھے ایک بندہ نہیں کئی بندوں نے کہا, اس نے کہا جی بڑوں کا اصول تھا, بڑوں کا وہ نااہل لوگوں کو نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے آپ کے پاس بڑوں نے کچھ آپ کو تحفے دیے ہیں, اجازتیں دی ہیں, لیکن چلو یہ تو دیکھیں کہ کوئی اہل ہے یا نااہل ہے. تو میں نے ہر بندے کو ہر وقت یہی جواب دیا ہے جو آج آپ کو دے رہا ہوں, سنیں غور سے, موبائل نہ دیکھیں, غور سے سنیں. آج جو آپ کو جواب دے رہا ہوں وہ یہ جواب ہر بندے کو دیتا ہوں, وہ کیا دیتا ہوں, میرے آقا مدینے والے کا ہر امتی اہل ہے, ہر امتی اہل ہے, میرے آقا مدینے والے کا ہر امتی اہل ہے. بس میرے اہل تک امانتوں کو پہنچانا ہے. میری چاہت ہے میں قبر میں سینے میں کوئی ایسا راز لے کر نہ جاؤں جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہو. اہل ہے. مجھے اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں خطوں کے ذریعے بالمشافہ, حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق اتنا زیادہ اور اتنی زیادہ آگے سے آگے, اور ان کی اتنی آسانیاں پیدا ہو رہی, اور ان کی اتنی مشکلیں ٹل رہی, اور ان کے اتنے مسائل حل ہو رہے. ایسا سکون ملتا ہے, ایسا چین ملتا ہے, طبیعت میں بہت راحت ملتی ہے. یہ تسبیحانے نے اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے جو پیغام دیے ہیں, اعمال کے ذریعے, معاملات کے ذریعے, اور قرآن کے ذریعے, اور حدیث کے ذریعے, اور آقا مدینے والے کی غلامی کے ذریعے, اور مدینے والے کے اعمال کے ذریعے جو مخلوقات کو جوڑنے کے پیغامات دیے ہیں, یہ وہ پیغام ہے جو نسلوں کو شاد و آباد کر دیتے ہیں. کیا نہیں کرتے, کیا خیال ہے؟ یقین جانیے اللہ سے جڑیں, اللہ سے جڑیں, اور اللہ سے جوڑنے کی تدبیریں سوچیں. کبھی وظیفے کے ذریعے جڑتے ہیں اور کبھی دولت کے ذریعے جڑتے ہیں. کون سی دولت؟ دولت دے کے, حق چھوڑ کے, کبھی اس کے ذریعے بھی جڑتے ہیں. ہاں میرے پاس ایک صاحب آئے, میں اس خاندان کو جانتا ہوں. ایک کے بچے وہ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے نہیں, اور جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں, سے مراد بہت معمولی ہے. اور ایک کی اولاد وہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے وافر ہے, کھانے کے لیے وافر ہے, اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے, اور وہ مجھے ان کی خبر ہے, انہوں نے جائیداد کا معاملہ گڑبڑ کیا تھا, اور ابھی تک رب نے اس کو امیر رکھا ہوا ہے, اس کو غریب رکھا ہوا ہے. میں ہر بار اس کو تسلیاں دیتا ہوں, خیال کرنا, شکوا نہ کرنا, اس کا احترام نہ چھوڑنا, اس کا پیار نہ چھوڑنا, اور اس کی محبت نہ چھوڑنا, اور کسی کو بتانا نہیں, بس چھپانا. رب تمہیں دے گا دے گا. اس دن مجھے کہنے لگا اتنے سال ہو گئے ہیں, رب کب دے گا؟ میں نے کہا دیکھ, رب تو جانتا نا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں. کبھی سالوں پہ فیصلے ہوتے ہیں, کبھی مہینوں پہ ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ رب تجھے جب دے گا نا, تیرے سارے دکھڑے دور ہو جائیں گے, تیرے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے, رب تجھے دے گا. لیکن ایک بات تو کہے, ایسا نہ دے کہ اللہ اسے فقیر کر دے, مجھے غریب امیر کر دے. نہ, رب سے یہ نہ مانگ, رب سے مانگ مولا اسے دیا ہے تو مجھے بھی اپنے خزانے سے دے. یا اللہ تو اسے دیا ہے, اگر مجھے دے گا تو تیرے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے گی. اشوالے سے جڑے, اعمال کے ذریعے, مال کے ذریعے, معاملات کے ذریعے, نہ حق چھوڑ کے, زندگی کا نظام عرش والے سے جڑنے پہ ہے. میرے پاس خط آتے ہیں, ڈاک آتی ہے, اور عجیب و غریب خط آتے ہیں, عجیب و غریب. ایک سامنے یہ خط ہے میرے پاس کہ سورت کوثر پڑھنے سے, حالانکہ میں دن میں بہت ہی کم پڑھتا ہوں 129 دفعہ, تھیلی میں اتنی برکت ہے کہ الحمدللہ پیسے کبھی کم ہی نہیں ہوتے, بلکہ فیملی, دوستوں اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں. اور ایک سامنے آپ نے فائدے لکھے, آگے فائدے میں لکھا ان للہ و ان الیہ راجعون. پڑھنے سے کئی لاپتہ چیزیں, موبائل, تھیلی, چابیاں, قیمتی چیزیں حیرت انگیز طور پہ مل جاتی ہیں. پھر آگے لکھا سورت علم نشرہ سے پارکنگ میں ہمیشہ سہولت ہوتی ہے, 10 پر آتے ہوئے گاڑی میں سورت علم نشرہ میں پڑھتے ہوئے آتا ہوں, لوگ پارکنگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور مجھے ایسی جگہ پارکنگ ملتی ہے جہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. سورت علم نشرہ پڑھتے ہوئے, اور سورت علم نشرہ پڑھتے ہوئے ٹریفک کے حادثات, ٹریفک کے مسائل ہمیشہ حل ہوئے. سفر جلدی کٹتا ہے, سفر جلدی کٹتا ہے, اور سفر میں مسنون دعا, اذان کا عمل اور آیت الکرسی سے مکمل حفاظت رہتی ہے. اور حفاظت کے عمل یا حفیظ یا سلام سے تو ہر چیز کی حفاظت رہتی ہے. کچھ عرصہ پہلے میرا 50,000 کا موبائل گر کر بند ہو گیا, کوشش کے باوجود نہیں چلا. سورت کوثر بکثرت پڑھی اور بار بار پھونک ماری, آخر آن ہوا, چل رہا ہے اور بہترین چل رہا ہے. لوگوں کو فائدہ ہو رہا یا نفع ہو رہا یا نقصان ہو رہا, لوگ عرش والے سے جڑ رہے, ان کے مسائل حل ہو رہے, ان کی مشکلیں دور ہو رہی. عرش والے سے جڑے, عرش والے سے جوڑ پیدا کریں, اور جوڑ پیدا کرنے کی آج میں آپ کو یہ جو انداز بتایا ہے نا, یہ جو انداز بتایا ہے تقسیم کا, کیونکہ جائیداد کی تقسیم اور مال کی تقسیم, معاملات کی تقسیم, اس کا واسطہ ہر بندے کو پڑتا ہے, پڑتا ہے اور ضرور پڑتا ہے. اور یہاں رشتے کھو جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, یا خون جدا ہو جاتے ہیں, ساری زندگی کے لیے جینا مرنا ختم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں رشتوں کو بچا لے, زندگی میں برکتوں کے رب دروازے کھول کے دکھائے گا. مال کو نہ بچانا, مال جاتا چلا جائے, زمین جاتی ہے چلی جائے, دکان جاتی ہے چلی جائے, اور میرا حصہ خود, ایک ہے نا مجھے پورا حصہ دو, انصاف کرو. ایک ہے نہیں, ظلم ہو گیا, میرا حصہ گیا, کوئی بات نہیں, چلی جائے, سب کچھ چلا جائے. لیکن سچ کہہ رہا ہوں, خون نہ جائے, صلہ رحمی نہ جائے, رشتے نہ جائے. تھوڑا سا کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے, تھوڑی سی کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے, لیکن کبھی آتی نہیں ہے, اور کبھی آ جاتی ہے, صبر کر لینا. لیکن کبھی رشتوں کو نہ توڑنا. کیا مائی کا انتخاب تھا, ایک طرف شوہر ہے اور ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف بھائی ہے. کہنے لگے شادی کروں گی, شوہر مل جائے گا. کیوں, تو قتل کر دے گا نا میرے شوہر کو اور شادی کر لوں گی. شوہر مل جائے گا, قتل کر دے گا میرے بیٹے کو, بیٹا ہی مل جائے گا. لیکن بھائی کہاں سے ملے گا, بھائی کہاں سے ملے گا؟ کتنے خوش قسمت ہیں لوگ. میں کہتا ہوں دولت اور مال کے خزانے ان کے پاس ہوتے ہیں, اللہ پاک سکون کے خزانے دیتا ہے, عرش سے رحمت کے خزانے, عافیت کے خزانے اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے. جو یہ بات سمجھ لیں, بس جن کو یہ سمجھ آ جائے, ورنہ سمجھ نہ آئے تو بہن اور بھائی عدالتوں میں سامنے کٹارے میں کھڑے ہوتے ہیں. سمجھ نہ آئے تو کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. میرے گھٹنے میں بہت تکلیف تھی, ٹانگیں موڑی بھی نہیں جاتی تھی. صرف دو کام کیے, گھٹنوں کی تکلیفیں ختم ہو گئی. بتاؤں دو کام. یہ بندے نے اپنا خط لکھا, کہنے گھٹنوں کی تکلیف تھی, ٹانگیں نہیں موڑ سکتا تھا, بیٹھ کے نماز, اتحیات, کچھ بھی نہیں, گھٹنوں کا درد, جوڑوں کا درد. دو کام کیے, ایک روحانی غسل کیا اور ایک وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی. مستقل یہ عمل کیا کچھ ہی عرصے کے بعد, درد بھی ختم, گھٹنوں کا, جوڑوں کا درد بھی, گھٹنوں کا موڑنا بھی, ہر چیز ختم ہو گئی.
آپ نے 10 میں بھووں کے بارے میں بتایا تھا، بھووں کے بارے میں، یہ خط ہے خاتون کا، بھووں کے بارے میں بتایا تھا، بنوانا میں نے چھوڑ دی، دوسروں کو بھی تلقین کی، جس جس نے یہ بھووں کا مسئلہ، بھووں کو تراشنا چھوڑا، ان کا لیکیوریا کا مسئلہ حل ہو گیا. اور بتاؤں، میرے پاس مجھے اچانک یاد آیا، میں نے بھووں کے بارے میں بتایا تھا، دو چیزیں ایسی ہیں، بھووں کی چھاؤں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے، اور ناخون کی چھاؤں میں شیطان. باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، پتا ہے شیطان رات کہاں گزارتا ہے؟ ناک کے نتنوں میں، بانس سے. پتا ہے رات شیطان ہمیشہ رات جو گزارتا ہے نا، سٹے کرتا ہے کوٹھڑی کے اندر، جس کوٹھڑی کے اندر، وہ ناک کی کوٹھڑی ہے. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرما دیا، سچ ہے، حق ہے، حقیقت ہے. مجھے سمجھ نہ آئے، نزلے کا مارا وہ کہے گا میرا ناک تو ویسے بند ہے، ناک میں بلغم ہے، تو کہتے ہیں ناک میں شیطان ہے، تو کہتے ہیں ناک میں شیطان ہے. میرے آقا مدینے والے نے فرما دیا، ناک میں، ناک میں کون ہے؟ رات کون گزارتا ہے؟ شیطان رات کو ناک میں گزارتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو انوکھی بات بتا، جو شخص صبح اٹھتے ہی بیٹھتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جو بندہ یہ 11 بار پڑھے گا، اس کے بہت فائدے بتائے. آج یہ ناک کا جو ہے نا، یہ ریسٹ روم اور گیسٹ روم، یہ رات کا جو ریسٹ روم ہے نا ناک، شیطان کا یہ ریسٹ روم ہے. ریسٹ ہاں، آپ کہتے ہیں بلغم روم ہے، نہیں، یہ ریسٹ روم ہے. اس ریسٹ روم سے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلے نقصان بھی سن لیں. ٹینشن 1، بالوں کا گرنا 2، غیر ضروری باروں کا چہرے پہ بدن پہ نکلنا 3، چہرہ کا وقت سے پہلے جھریاں، وقت سے پہلے تانے، وقت سے پہلے چہرے کا بوڑھا ہونا، وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا، اور ذہن ہر وقت بوجھل رہنا، چچڑا پن، انگزائٹی، غصہ، ٹینشن، اور اعصاب کا کھچاؤ، کندھوں کا کھچاؤ، طبیعت کا تھکا رہنا، سارا دن فریش نہ رہنا، بے چین رہنا، گھبراہٹ کا ہونا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چینی، انجانا خوف ہونا، یہ اس کی علامت ہے. اگر یہ بندہ، جو بندہ یہ بیٹھی کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ یہ کر لے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جو بندہ یہ کر لے، اللہ پاک جل شان ہو اس کے لیے حیرت انگیز نظام بناتا ہے، ان چیزوں سے خلاصی، ان چیزوں سے نجات، اور جن چیزوں سے اللہ پاک ایسی نجات عطا فرماتے ہیں، ایسی آپ سوچ نہیں سکتے. یہ بتائیں کہ سرما لگائیں آپ آنکھ میں، اکثر تھوک بلغم میں سرما نکلتا ہے، تجربہ کیے کبھی؟ ہے نا، لگائیں آنکھ میں، نکلتا کہاں سے ہے؟ آپ حیران ہوں گے، آپ تجربہ کر لیں، آنکھ میں لگائیں اور نکلتا کہاں سے ہے؟ اس آنکھ کا تعلق نظام کے ساتھ ہے، اور آنکھ کی بھووں کا تعلق ہماری میڈیکل سائنس میں بہت زیادہ اس کی حیثیت، اہمیت ہے. یہ ایک انوکھا راز ہے آنکھوں، اپنے چہرے کی جو بھویں ہیں آنکھوں کے اوپر، اور اس کے جو بال ہیں، یہ ایک انوکھا راز ہے. اس راز کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو، یقین جانیے، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لیکن انسان کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، یہ جوتی ہے جی، پتا ہے کس چیز کی ہے؟ میں نے کہا بتائیں، کہہ رہی ہے سنیک لیدر ہے، یہ جو افریقہ میں سانپ ہوتے ہیں نا ان کا جوتا بنا ہوا ہے، وہ موٹے موٹے سانپ اجدے ہوتے ہیں، ان کی کھال اتار کے نا اس کا جوتا بنا. میں نے کہا کیا ہو؟ کہنے لگے اس سے انگزائٹی نہیں ہوتی، اسٹریس نہیں ہوتا، ٹینشن نہیں ہوتی، اور یہ جوتا آپ جس پاؤں میں ہوگا. بعض آپ نے جوتے دیکھے ہوں گے جن کے نیچے نوکیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نوکیں ہوتی ہیں، لیکن شوگر والوں کے لیے جوتا ہے یہ، چھوٹے چھوٹے نقطے. آپ کی کتنی بیماریوں کا حل ہوتا ہے، یہ چھوٹے روحانی نقطے آپ کی زندگی کے مسائل کا حل ہے، نہیں ہے؟ یعنی یہاں اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے، اللہ کی توفیق سے کیا اعمال کے ذریعے آپ حضرات کو کچھ راستے دیے، آپ کو کچھ منزل دی، آپ کو کچھ طریقہ دیا اعمال کے ذریعے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، مخلوق لاکھوں کی لاکھوں نیٹ رسالے پہ اور تسبیح خانے کی طرف پلٹی. کیوں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلہ رحمی سے عرش سے دروازے کھلتے ہیں، مخلوق کو دینے سے عرش سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، لینے سے جو نہیں کھلتے وہ دینے سے کھلتے ہیں. کیوں فرمایا؟ لینے والا صدا فقیر رہے گا اور دینے والا صدا غنی رہے گا، دینے والا صدا غنی رہے گا. آپ دینے والے بنے اور اعمال کو پھیلانے والے بنے، اعمال کو پھیلانے والے بنے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر میری موجودگی ہوگی تو پھر تو آپ اعمال پھیلائیں گے، اور میری موجودگی نہ ہوئی پھر آپ اعمال چھوڑ دیں گے، ایسا کریں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مجھ سے پیار ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مجھ سے بھی پیار ہوتا ہے اور تسبیح خانے سے بھی پیار ہوتا ہے. اکیلا اگر مجھ سے پیار ہوا تو میرا چہرہ سامنے تو پھر تسبیح خانے میں حاضری، اور اکیلا مجھ سے پیار کے ساتھ تسبیح خانے سے پیار ہوا پھر تسبیح خانہ کبھی خالی نہیں ہوگا. آپ خالی تو نہیں کریں گے، آپ کو آج جو میں نے یہ پیکج دیا ہے نا، میری بات غور سے سنیں، میں ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آج جو میں نے یہ پیکج دیا ہے نا، اللہ سے جوڑ پیدا کرنے کا اپنا حق چھوڑ کے، اپنا حق چھوڑ کے اللہ سے جوڑ پیدا کرنے والا جو پیکج دیا ہے، اس پیکج کو کبھی بھولیے گا نہیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں 90% سے 99% اسی کی آگ لگی ہوئی ہے. میرے پاس اس دن بھی کہنے لگے جی اس کے لیے کچھ کریں، سنیں لفظ میرا غور سے سنیں ذرا، جی آپ اس کے لیے کچھ کریں. جس نے مجھے کہا اس لفظ کچھ کریں کی کہانی میں سناتا ہوں، میں نے کہا اس کو کہیں بینو کا حق دے دے، ٹھیک ہو جائے گا. میں اس سے کہا، میں نے کہا بینو کا حق دے دے، اس سے کہا، اور اس کے ساتھ جو عبرت کا نظام ہے آپ سوچ نہیں سکتے، انوکھی عبرت کا نظام ہے. صرف بہنوں کا حق اس نے روکا ہوا ہے. میں اس وقت جا رہا ہوں، دعا مولانا ولی صاحب کروائیں گے، میں نے ابھی سفر میں جانا ہے، صبح ترکی پہنچنا ہے انشاءاللہ، ابھی سفر میں نکلنا ہے. تسبیح خانے میں آج میں دعا نہیں کراؤں گا، میرے تقریباً 6 خلفاء ہیں اور جانشین کوئی نہیں ہے، مولانا ولی صاحب میرے جانشین ہیں، اور اس کے بعد میرے بیٹے جانشین ہیں. یہ میرے خلیفہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور میرے جانشین ہیں. یہ آج یہ ذکر خاص بھی کرائیں گے، دعا بھی کرائیں گے، میں بس درس ختم کر رہا ہوں. آج آپ کو دعا سفر میں بیٹھ کے دوں گا. ہاں، اور مولا سے کہوں گا کہ اللہ فضاؤں میں تو گناہ نہیں ہوتا، تڑپتی ہوئی بہنیں اور تڑپتے ہوئے تیرے یہ بھائی، یہ آپ بیٹھے ہیں، ان کو عشق سے پیار سے چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ ان کی نسلوں کو شاد و آباد کر دے، ان کے گھروں کو شاد و آباد کر دے. سچ بتاؤں مجھے سفر کی دعاؤں میں کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے، کبھی آنسو گر جاتے ہیں، کبھی زاری آ جاتی ہے. تو آپ ابھی یہاں بیٹھے رہے، میں نکل رہا ہوں اور ایک بات آپ کو بتا دوں، تسبیحانہ آباد جو ہوتا ہے عاشقوں سے ہوتا ہے، پیار والوں سے ہوتا ہے، اور جو آباد وہی کرتے ہیں جو عشق سے چلتے ہیں، جو پیار سے چلتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ جمعرات کو، یہ تقریباً 3-4 دن کا سفر ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو، آئندہ جمعرات اور آئندہ درس میں پھر وہاں کے حالات بھی بتاؤں گا، اعمال بھی بتاؤں گا اور کچھ تحفے بھی دوں گا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ الحمد.
يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا الله اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ کریم ہمارے ساتھ اپنے احسان کا معاملہ فرما. والا کریم جو نسبتیں تو نے عطا فرمائی ہیں ان نسبتوں کی برکت نصیب فرما، والا ان نسبتوں کی برکت نصیب فرما. والا اپنے کرم کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم مستحق ہیں، مولا وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے مطابق ہے. تو بڑا کریم ہے کرم کا معاملہ فرما، تو فضل عظیم والا ہے فضل کا معاملہ فرما، تو احسان کرنے والا ہے احسان کا معاملہ فرما، تو حنان ہے شفقت کا معاملہ فرما، تو منان ہے تو احسان کا معاملہ فرما. مولا ہمارے گناہوں سے معاذ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما. مولا کریم گناہوں سے بے بس ہو چکے ہیں، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارا مسئلہ ہمارے گناہ ہے، ہماری بیماریاں ہمارے گناہ ہیں، ہمارے مسائل ہمارے گناہ ہیں، ہماری پریشانیاں ہمارے گناہ ہیں، ہم پر آنے والی آفات اور بلیات ہمارے گناہ ہیں، ہم پر آنے والے آفات اور بلیات اجتماعی ہیں تو گناہوں کی وجہ سے ہیں، انفرادی ہیں تو گناہوں کی وجہ سے ہیں. تیری ذات سے ہٹے ہیں تو مصائب اور آفات کا شکار ہو گئے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے کرم سے معاف فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا راستہ نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امتی بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرما. جو نسبتیں تو نے عطا فرمائی ہیں ان کی برکتیں نصیب فرما، ان کی برکت سے ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما. ہم اہل نہیں ہیں مولا کریم، ہم قابل نہیں ہیں تو قبول فرما، ہم قابل نہیں ہیں تو قبول فرما. بڑی آس و امید کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، مولا کریم پتہ نہیں کوئی شخص کہاں سے کیسی امید لے کر آیا ہے، یہاں آنے والے بڑی آس کے ساتھ آتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ آتے ہیں. یا اللہ یہاں لگی ہوئی روشنی اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، پتہ نہیں کہاں کوئی بیٹھا اس دعا کو اب بھی سنے گا بعد میں بھی سنے گا، مولا یہ دعا اس کے اندر کیا اثر کرے گی، مولا تو جانتا ہے. بس اپنے کرم کا معاملہ فرما، یہ جو محنت تو نے پھیلا دی ہے اس میں برکت دے دے، اس میں اخلاص دے دے، اس کو قبول فرما دے. یا اللہ جو لوگوں کی ذات کو نفع ہو رہا ہے مولا کریم اس میں برکت دے دے، مولا کریم برکت دے دے، اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما، اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما، اپنی ذات کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اہل نیک اپنے کرم سے اہلوں والا معاملہ فرما، مولا تو نہ اہلوں کا اہل بنانے والا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو قبول نہیں جو ناقابل اصلاح تو قبول کر لیتا ہے، محض یا اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ کرتا ہے، نہ کسی کا زور ہے نہ کسی کا یا اللہ جبر ہے، بس زاری ہے، زاری کو قبول فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. دنیا کے اندر دور پر جو لوگ بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں یا اللہ لوگ اعمال کرتے ہیں اور کہاں کہاں یا اللہ لوگ تیری ذات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، مولا کریم ان کے مانگنے میں برکتیں دے، مولا کریم ان کے مانگنے میں برکتیں دے، مولا کریم ان کے اعمال میں برکتیں دے. یہ آن کی آن میں مختصر وقت میں یا اللہ تو نے پوری دنیا میں جو معاملہ پھیلا دیا، محض تیرا کرم ہے مولا، محض تیرا کرم ہے مولا، محض تیرا کرم ہے مولا، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہماری کسی ناقدری کی وجہ سے محرومی سے بچا مولا، محرومی سے بچا مولا، محرومی سے بچا. جو اعمال ہیں ان کی برکتیں نصیب فرما، نسبتیں ان کی برکتیں نصیب فرما. یا اللہ کریم، جو اعمال ہیں ان میں برکتیں نصیب فرما، اپنی ذات کا تعلق نصیب فرما، اپنی عرش والی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھ مولا، اپنی عرش والی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھ مولا، اپنی عرش والی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھ مولا. مدینے والے کے ساتھ عملی تعلق نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کے ساتھ یا اللہ عملی تعلق نصیب فرما. دنیا میں زندہ رہیں تو یا اللہ ان کے نام اور ان کے عقیدے کے ساتھ رہیں، یا اللہ مریں تو ان کے نام کے ساتھ مریں، اور مرنے کے بعد یا اللہ ان کے ساتھ بھی حشر نصیب فرما. یا اللہ، جیسی پریشانی ہمارے پاس ہے، جیسی آفات ہیں، جیسی مصیبتیں ہیں، تو جانتا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر، خالی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، جو شخص جیسی حاجت لے کے آیا اس کی حاجت کو تو پورا فرما، جو مشکل لے کر آیا تو اس کی مشکل کو آسان فرما. یا اللہ، مصیبت لے کر آیا اس کی مصیبت کو دور فرما. یا اللہ کریم، جیسی کسی کے اوپر کوئی آفت ہے اس کو تو راحت میں تبدیل فرما، مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما. لوگوں کی مشکلوں کو تو جانتا ہے، کوئی اللہ رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اولاد کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اولاد کے نہ ہونے سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے ہونے سے پریشان ہے. یا اللہ، کوئی بے دینی سے پریشان ہے، یا اللہ، کوئی رزق میں پریشان ہے، تو ہر ایک کی پریشانی کو جانتا ہے مولا، اس کے اسباب کو جانتا ہے. اپنے کرم فضل و کرم سے اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کے اسباب کو بھی یا اللہ حل فرما. یا اللہ، یہاں اس مجمع کے اندر جو بہنیں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، یا اللہ، جس میں جو اخلاص والا ہے، اخلاص کی حالت کو تو تو جانتا ہے مولا، اخلاص کی حالت کو تو جانتا ہے. اپنے فضل سے کسی کے اخلاص کی برکت سے سارے مجمع کی دعائیں قبول فرما، کسی کے اخلاص کی برکت سے سب کی دعائیں قبول فرما، کسی کے اخلاص کی برکت سے یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، کسی کے اخلاص کی برکت سے سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ، کسی کے اخلاص کی برکت سے یا اللہ ہر ایک کو ساتھ خیر کا معاملہ فرما. جو لوگ سنیں گے، جو بعد میں سنیں گے، یا اللہ، جو کریں گے دعائیں، یا اللہ، ان سب کے دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرما، ان کی دعائیں قبول فرما. اس تصویر خانے کو شاد و آباد فرما، لوگوں کی راحت کا ذریعہ بن رہا ہے، یا اللہ، اس کو راحت کا ذریعہ بنا، اس کو راحت کا مرکز بنا. لوگوں میں امن پھیلاتا ہے مولا، اس کو امن کا مرکز بنا مولا. لوگوں میں امن پھیلاتا ہے، اس کو امن کا مرکز بنا. یا اللہ، لوگوں سے فتنوں کو دور کرتا ہے، تو یا اللہ، اس سے فتنے دور فرما. یا اللہ، اس کی ہر ضرورت کو خزانہ غیب سے پورا فرما. اس کے اندر جو لوگ مدد کر رہے، چل رہے، یا اللہ، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرما، ہر ایک کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، ہر ایک کی نصرت فرما. حضرت صاحب کو یا اللہ، تو صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما. اس شخص کی ذات کے ساتھ دنیا سے جو فائدہ ہو رہا ہے، دنیا کو یا اللہ، اس میں اور برکتیں نصیب فرما، اور برکتیں نصیب فرما، اور اخلاص نصیب فرما. اور یا اللہ، یہ برکتیں نسلوں میں نصیب فرما، اخلاص برکتوں میں نصیب فرما. اس لگے ہوئے یا اللہ پودے کو تناور درخت فرما، اس کی یا اللہ راحت، اس کا سایہ، اس کی آسائش پوری دنیا میں نصیب فرما. یا اللہ، نسلوں تک نصیب فرما، رہتی دنیا تک نصیب فرما. اس کی اور اس کی تمام شاخوں کی، درود محل کی اور دیگر تمام شاخوں کی یا اللہ ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. کسی کا محتاج نہ فرما، کسی کا محتاج نہ فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما. اور یا اللہ، جو میرے جیسے اہلوں کو تو نے یہاں پر خدمت کا لگایا ہے، ان کو اہلیت نصیب فرما، ان کو اہلیت نصیب فرما. تم مدد فرما، تم مدد فرما، تم مدد فرمائے گا تو یا اللہ کام ہوں گے، تو نے رسوا چھوڑ دیا تو یا اللہ ناکام ہوں گے. مولا، تو مدد فرما، تو اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل سے ان نسبتوں کی برکتیں صحیح نصیب فرما، ہماری مدد فرما، نصرت فرما. یا اللہ کریم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، ہم سے امید رکھی، یا اللہ، تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ، ان سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی برکت میں قبول فرما. یا اللہ، دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اور یہ بار بار دس میں آپ سنتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، یہ حقیقت ہے. شاید یہ کل پرسوں کی بات ہے، عمل نیٹ پہ ڈالا تھا تو چند گھنٹوں کے اندر اس عمل کو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا ہے. اس طرح سے اور کئی کتاب ہو، ہماری بکس ہیں کچھ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، تو اس کو دیکھنے والے، اس کو اس میں تبصرہ کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو دیکھنے والے، وہ بلا شبہ، اور یہ جو اعداد و شمار ہوتے ہیں، یہ جو اس نیٹ کی دنیا کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ گوگل کے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتے، یہ گوگل کے ہیں. وہ تو ایک راستہ ہے، اس راستے پہ جو چلے گا وہ اس کی کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو اعمال کا یہاں پر تصویر کی ترتیب بنائی ہے، قدرتی بنی تھی، پہلے یہ نہیں تھی. چنانچہ ایسا ہوتا تھا کہ درس ہوتا تھا، اور درس کے بعد پہلے درس ہوتا تھا منگل کو، درس ہوتا تھا منگل کو، منگل کو درس ہوتا تھا، اور جمعرات کی شب کو کچھ بھی نہیں تھا. پھر جمعرات کی شب کو کچھ اعمال شروع کیے گئے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد درس کو اور شب جمعہ کو ایک کر دیا گیا. تو منگل کا درس پھر جمعہ کو ہو گیا. پھر اعمال وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں، ذکر خاص ہوتا ہے، اس طرح ذکر جہری ہوتا ہے، آپ سب کرتے ہیں. تو یہ ترتیب پہلے اس طرح سی بعد میں یہاں بن گئی، اور یہ مجمع آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا تھا، ایک وقت حضرت صاحب نے نماز پڑھائی، پڑھی ہم نے، تو نماز پڑھ کے عموماً چلے جاتے تھے، لیکن ایک دن نماز پڑھ کے ایسے ہی جیسے میں بیٹھا ہوں اس طرح نماز پڑھ کے اس طرف کو بیٹھ گئے، اور ان کو بیٹھے دیکھ کر کچھ لوگ بھی بیٹھ گئے، لوگ اس طرح بن گئے ساتھ ہی، کچھ نماز پڑھ رہے تھے کچھ بیٹھ گئے. تو اس موقع پر انہوں نے کسی ایک سے ایسی سوال کیا کسی عمل کے بارے میں کو فائدہ، ایک نے بتایا، اس کے بعد دوسرے نے بتایا، پھر تیسرے نے بتایا. وہ ایک دفعہ کی جو مجلس ہوئی تو اس میں بتانے والے تو دو تین تھے، سننے والے کافی سارے تھے، تو اس سے جس نے سنا اس کو عمل کا فائدہ نظر آیا، اس کو عمل کا فائدہ نظر آیا. تو ایک نے بتایا، دس نے سنا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ایک عمل کو کرنے کا شوق دس بندوں کے دل میں پیدا ہوا. مسئلے تو ہر بندے کے ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی مشترکہ قسم کے مسائل تو ہوتے ہیں، کسی کے گھریلو مسائل ہیں، کسی کے معاشی مسائل ہیں، کسی کے کچھ بچوں کے مسائل ہیں، مسائل تو ہیں. اب وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی آدمی کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی آدمی کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اب وہ جس آدمی کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، وہ چونکہ اپنی پریشانی کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے نا، جب اس کو اس کی پریشانی کا علاج ملتا ہے نا، تو پھر وہ اس کو جس شوق اور جذبے کے ساتھ سنے گا نا، آپ اس کو اسی وقت تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ مسئلہ ہو کوئی، پھر وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا. اور یاد رکھیں، حضرت نے ایک بار درس میں یہ بات کہی تھی کہ یقین اعظم اسم اعظم ہے، یقین اعظم وہ اسم اعظم ہے. اب آپ کوئی عمل کریں گے نا اور آپ کو اس پر یقین بیٹھ جائے گا، تو بس وہ جو یقین آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ آپ کے اس عمل کو اسم اعظم بنا دے گا. آپ کریں گے تو آپ کو وہ عمل بھرپور فائدہ دے گا، اور اگر اسی عمل کو کوئی بندہ کرے لیکن اس کے پاس وہ یقین نہ ہو، اس کو عمل فائدہ نہیں دے گا. یہ یقین بنتا کیسے ہے؟ یہ یقین بنتا ہے اس عمل کے فائدے اور فضیلت کو سامنے رکھنے سے. جیسے آپ پانی پیتے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہ پانی پیوں گا تو پانی سے میری پیاس بجھے گی، تو آپ کو کبھی بھی دل میں خیال نہیں آیا ہوگا کہ ایسا آپ کے کبھی دل میں خیال آئے اور پیاس لگی ہو، آپ سوچیں کہ میں پانی پیوں پتہ نہیں یار پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی، ایسا کبھی آپ کے دل میں خیال نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ پانی پیئیں گے پیاس بجھے گی. یہ یقین عمل پر عام طور پر بندے کو نہیں نصیب ہوتا. اسی طرح کا یقین اگر آدمی کو اپنے عمل پر آ جائے، تو پانی تو ایک ظاہری سبب ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر بندے کو اس ظاہری اسباب سے آزادی نصیب کر دیتے ہیں، اور بندہ پھر اپنی ضروریات کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ان ظاہری اسباب کے بغیر پورا کرا لیتا ہے. تسبیح خانے کا جو منشور ہے نا، وہ یہی ہے. جیسے آپ نے سنا نا کئی دفعہ کہ یہ مقصد تو ہے ہی نہیں آپ کا کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں اور اس طرح دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ دیں اور سب کو چھوڑ چھاڑ، یہ تو مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہی ہے کہ آپ اسی جگہ رہیں گے
آپ کو جو مسائل اور جو معاملات اور پریشانی پیدا ہو تو آپ اس پریشانی کے اندر جب اس کے حل کی طرف آئیں تو حل وہ ہو جو واقعتاً حل ہو, حل وہ ہو جو واقعتاً حل ہو. بعض اوقات ایسا کرنا بندہ حل کرتا ہے, وہ حل بتاتے خود کسی مصیبت کا شکار کر دیتا ہے. تو یہ جو تذکرہ ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اب یہ ہمارا آن لائن بھی جائے گا اور بہت سے لوگ اس کو, جو میں پہلے بھی بات کے شروع میں عرض کیا کہ وہ سننے والے حقیقت ہے, یہ ایک یا دو یا ہزاروں میں نہیں بلکہ واقعتاً یہ سننے والے لوگ لاکھوں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں لوگ سننے والے. تو یہ اعمال کا پھر تذکرہ یوں شروع ہوا, ایسے ایک دفعہ سورہ ایک میں اسنا کشف معجوب کے بارے میں بھی تھا, ہلکا کشف معجوب ہوتا ہے کہ تم نے اسے کیا فائدہ ہوا. تو بہت سے لوگوں نے طرح طرح کے فوائد بیان کیے, بعض لوگوں نے روحانی فائدے ذکر کیے, بعض لوگوں نے جسمانی فائدے ذکر کیے. تو یہ تذکرہ اس لیے ہے تاکہ اعمال کے کرنے کا شوق پیدا ہو اور آدمی اسباب کے درجے میں باقی چیزوں کو اختیار کرے, لیکن سب سے پہلی اس کی نظر اسباب کے درجے میں بھی اعمال پہ جائے. تو اس لیے یہ ہر ہفتے درس کے بعد یہ مجلس مجذوبی کے نام سے یہ مجلس ہوتی ہے, اعمال کے فوائد مشاہدات. کسی کا اپنا کوئی مشاہدہ ہو, خواہ وہ طبی ہو, طبی طور پر آپ نے کوئی ٹوٹکا آپری کے اندر بہت چھپتے ہیں کہ کسی نے اس کو آزمایا اس سے فائدہ پایا, کوئی روحانی ہے تو اگر کسی کا کوئی مشاہدہ ہو تو وہ یہاں اس کو بیان کرے. اس کو آپ بیان کریں گے یہاں کے لوگ بھی سنیں گے, اس کے بعد آن لائن ہوگا وہ لوگ بھی سنیں گے, اور اس کے علاوہ اس کی ریکارڈنگ ہوگی, ریکارڈنگ کے بعد یہ ریکارڈنگ اس پر نیٹ پہ موجود رہے گی, اس کو بھی بعد میں بہت سے لوگ سنیں گے, اور جب یہ کافی مواد ہو جائے گا تو اس کو کتابی صورت میں چھاپیں گے, اس کو بھی لوگ پڑھیں گے. تو ایک بندے کا بیان کردہ عمل وہ وقفے وقفے کے ساتھ کچھ وقت کے بعد وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جائے گا, اور جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, جتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا, یوں وہ سمجھیں کہ آپ نے ان کی مدد کی. اور حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اس لیے اگر کسی کو اپنے اعمال کا کوئی فائدہ کوئی مشاہدہ ہو تو یہاں اس کو بیان کرنا ہے. کون کون ساتھی بیان کریں گے انشاءاللہ؟ نام سب لیں. یہ مائک کو جیسے میں نے رکھا ہوا اس طرح سے رکھے گی, باری باری مائک لیتے جائیں.
یہ میں برس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 85 میں جہاں شروع ہوا تھا برس, پھر بری بھی کہتے ہیں اس کو, تو میں نے پاکستان کے بہترین ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروایا. تو وہ کرتا رہا سال ڈیڑھ سال کرتا رہا, لیکن رزلٹ میرے ایک کزن تھے وہ بھی ڈاکٹر ہیں, وہ امریکہ رہ رہے ہیں, ان کو بھی تھا برس. میں نے کہا آپ اس کا ایلوپیتھی میں کوئی علاج نہیں. اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے میرے ذہن میں ایسی چیز آ گئی کہ اس میں نا نیم کا درخت ہے نا, اس کے پتوں میں شفا ہے. تو میں نے کلو دو کلو پتے لے لیے, سات ٹہنیاں بھی تھیں, ان کو میں نے ابال لیا, ابال کے دو چار بوتلیں بھانگی پانی کی, ان کو پن کے نا, تو میں نے ان کو ٹھنڈا, جب ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے فریج میں رکھ دیا, اور روزانہ ایک گلاس میں پانی پیتا تھا. تو یہ آپ میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے, میں اللہ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں.
تو یہ میں پانی آپ نے
جی
نیم کے پتے ابال کر
ابال کے
اس کا پانی,
ایک گھوٹا پروگرام بھی ہے نا, لیکن وہ بڑا لمبا چوڑا ہے, تو روزانہ کون گھوٹے
گل بیری تھی آپ کو
گل بیری
ماشاء اللہ تعالیٰ.
تو اس میں یہ ہے کہ جو کمزور آدمی ہے نا وہ روٹی چپڑی ہوئی دیسی گھی سے کھائے, بس
خشکی سے بچنے کے لیے,
خشکی سے وہ خشک ہوتی ہے نا, موٹے آدمی کے لیے تو خیر ہے. تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ گرم مسالے وغیرہ جو ہے نا یہ کم استعمال کرتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے میں آپ کے سامنے ہوں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک.
ماشاء اللہ جی, پھلواری کا علاج نیم کے ابلا ہوا پانی, نیم کے,
اور جس کو میں بتایا اس کے رزلٹ آئے
ماشاء اللہ. اور جی کو ساتھی بتائیں گے, اور جی
السلام علیکم. عموماً مطلب ہم لوگ جابنگ ہیں, جیسے لاہور میں مطلب کافی سارے لوگ ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں, تو جیسے ہی عید یا کوئی تہوار یا کوئی بھی ہو تو اس میں جب باہر لوگ جاتے ہیں واپس اپنے شہروں کو, تو عموماً سواری کا بہت مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ میں 9 سال ہو گئے مجھے لاہور میں آئے ہوئے, تو جس دن آپ نے جانا ہو سورہ قریش کا اہتمام کریں, تو اللہ پاک ایسے نظام سے آپ کو, غیب کا نظام ایسے چلتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا سیٹ بھی ایسی ملے گی کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگی. لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا مسئلہ اللہ پاک حل کر دیتا ہے. جزاک اللہ
ماشاء اللہ. اور ساتھی
السلام علیکم. میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں نے ایک گاڑی خریدی تو میں نے اس کا 2.5 زکات کے تناسب کے ساتھ اس کا صدقہ دے دیا, اور میں جب چلاتا تو میں دعاؤں کا اہتمام کرتا, تو 3 دفعہ میرا ایسا ایکسیڈنٹ اللہ پاک نے بچایا کہ پوری گاڑی ہی لگنی تھی اور شاید جان بھی چلی جاتی. تو اللہ پاک نے مجھے دعاؤں کے سبب وہ جو صدقہ میں نے نکالا 2.5% کے حساب سے, وہ گاڑی بھی محفوظ رہی اور میرا ایکسیڈنٹ تو ہوا ہی نہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں. اور اسی طرح گاڑی گلی میں کھڑی ہوتی ہے, میرے پاس گیریج بھی ہے, تو میں یا حفیظو کا عمل کرتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھ کے اس کے اوپر بھوکتا ہوں. تو ایک ہی رات میں ہماری گلی میں سے نا تمام گاڑیوں کی بیٹریاں نکال کے لے گیا بندہ, اور اللہ کے فضل سے میری گاڑی بھی وہیں کھڑی تھی, تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی.
اس پہ اللہ کا عمل کیا آپ نے؟
آیت الکرسی یا فیضو یا اسلام و بسم اللہ 7 دفعہ پڑھ.
السلام علیکم.
حضرت نے 10 میں آقا صلی اللہ, حضرت نے 10 میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا تھا کہ جو 300 مرتبہ اللہ اکبر سبحان و تعالی اس کو 300 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. کافی عرصے سے میں بے تحاشا جادو جنات اس طرح کے کچھ حادثوں کے مسائل کا شکار ہوں, اور جنات کے پورے پورے لشکر آتے ہیں, اس میں ہندو جنات بھی ہوتے ہیں, یہودی بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے مسائل. یہ عمل میں نے اللہ اکبر والا اللہ پاک کی توفیق سے کرنا شروع کیا, 300 مرتبہ صبح, 300 مرتبہ شام کو, اول آخر درود شریف 7 مرتبہ درود ابراہیمی. تو حیرت انگیز طور پہ وہ جتنا بھی داخل تھا اس کی شدت میں بہت حد تک کمی آ گئی. میں کہ اللہ پاک آپ کے نام کے آگے تو کوئی طاقت نہیں, چاہے جنات کے ساری دنیا کے جنات آ جائیں. اور اللہ پاک نے اپنے نام کی برکت سے ایسی ان کی شدت میں کمی کی کہ بڑے عرصے کے بعد میں اب دماغ سے جیسے بوجھ اور پریشر کم ہو. ایک دوسرا عمل جس میں بھی کوئی یہ جادو کے جنات کے ایسے مسائل ہوں کہ سر میں گھٹن ہو محسوس یا اندازہ ہو جاتا ہے, تو ایک اور عمل ہے کہ ایک سادہ سفید کاغذ لے لیں جس میں لائنیں نہ ہوں, اور اول آخر دروشی پڑھ کے 13 مرتبہ سورہ القاریہ, سورہ القاریہ 13 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ, اور پھر اس کاغذ پہ 2-3 دفعہ تھوک مار کے اور اس کاغذ کو گول گول اپنے سر پر سے گھمائیں کو 6-7-8 مرتبہ, اس تصور کے ساتھ کہ جتنا بھی آپ پہ جادو ہے سارا وہ لپٹ کے اس کاغذ میں آ رہا ہے. سورہ القاریہ کی برکت سے سارا جادو جو جنات کے اثرات ہیں وہ لپٹ کے سفید کاغذ میں آ رہے ہیں, اور اس کاغذ کو پھر زور سے مٹھی میں بند کر لیں جیسے سارا جادو قید کر لیا, اور پھر اس کو جلا دیں. فوری طور پہ آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے کلام کی برکت سے فوری طور پہ ہلکا پن محسوس ہوگا کہ جیسے سارا پریشر ہٹا ہے. اس عمل کو بار بار بھی شدت کے حساب سے کر سکتے ہیں.
السلام علیکم جی. پنڈی سے بلانگ کرتا ہوں, اسکول میں ٹیچر ہوں. آج سے 10 سال پہلے میں نے لائبریری میں پڑھا تھا کہ صبح کی جو سنتیں ادا کرتے ہیں پہلی رکعت میں علم نشر اللہ کا صدر کا, اور دوسری رکعت میں عالم ترک فعال ربو کا بے اصحاب الفیل پڑھیں تو اس آدمی کو جب تک زندہ رہے گا اسے بواسیر نہیں ہوگی. یہ میں انشاءاللہ 10 سال سے یہ عمل کر رہا ہوں. اسی سنتوں میں رکوع میں جب 7 مرتبہ سبحان ربی اعلی عظیم پڑھو تو گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا. یہ میں 10 سال سے عمل کر رہا ہوں. آج میری عمر 63 سال 8 مہینے 2 دن ہو گئے ہیں. اس طرح کے یہ میں چیزیں کرتا رہتا ہوں. اللہ کے فضل سے ابھی تک کوئی بیماری میرے نزدیک نہیں پہنچی الحمدللہ.
اعمال کی برکت. اور ساتھی بتائیں.
میرا نام اکبر, اسکول میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں. یہ میں میرے پاس سی ڈی 17 بھری ہوئی ہیں. یہ قبلہ صاحب کا میں درس ہر سی ڈی میں سنتا رہتا ہوں. میں نے پہلی دفعہ یہ لاہور دیکھا ہے, اور آ کر میں نے کہا کہ حضرت صاحب کا دیدار بھی کر رہا ہوں. بس میری قسمت یہ کہ وہ پورا دیدار نہیں سکا, ان کو ترکی کا ویزا مل گیا. اللہ حافظ.
اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, آئندہ آپ تشریف لائیں گے
اگلے.
یہ مجلس ہر جمعرات انشاءاللہ سجتی ہے, اللہ اس کو تازہ اور قائم رکھے گی. اور ساتھی بتائیں جی, اور کوئی ساتھی, ایک ساتھی اور کوئی بتائیں, پھر ختم کریں اس کو. پچھلے درس میں جو بعد میں محفل میں کہا گیا تھا جیسے جوتے غائب ہو رہے ہیں, تو بس ایک سمپل سا عمل ہے میں نے سنا تھا کہیں سے, اس سے اس ٹائم سے میں بھی آزما رہا ہوں تو یہ بھی کر رہا ہوں, اور الحمدللہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں آپ جائیں جوتا بخش دیں, آپ جب اتارتے ہیں کہیں بھی رکھ رہے ہیں جوتا بخش دیں, آپ کا جوتا کہیں نہیں جائے گا. یہ جوتا بخشنے کا میں تھوڑی سی وضاحت دوں اگر کسی کو سمجھ نہ آئے. ان کی مراد یقین یہ ہے کہ آپ جب جوتا اتاریں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ جو اس کو لے لے اس کے لیے حلال ہے, جو اس کو لے لے نا چوری کر لے, میں یوں کہنا چلے جو اس کو اس کے لیے وہ کیا ہے حلال ہے. اصل بات یہ ہے کہ چور کو جو چوری کرتا ہے اس کو حلال پچھتا نہیں ہے, حلال کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی. جب آپ اپنی چیز اس کے لیے کیا کر دیں گے حلال, تو وہ آپ کی چیز کی طرف توجہ نہیں کرے گا, وہ باقی چیز کی طرف چلا جائے گا, چاہے وہ چیز اس سے گھٹیا ہو وہ اٹھا لے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان شب معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس عمدہ بہترین کھانا موجود ہے, اور عمدہ بہترین کھانے کو چھوڑ کر انتہائی گلا سڑا اور غلاظت بھرا کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ نے جب اس کی حقیقت پوچھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے نکاح کی نعمت دی ہے, اور نکاح کی نعمت کی وجہ سے وہ ان کو اللہ نے اپنی شہوت پورا کرنے کا حلال راستہ دی ہے, لیکن یہ اس کو چھوڑ کر حرام کاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو ان کی مثال ایسی ہے کہ پاکیزہ کھانا عمدہ کھانے کو چھوڑ کر غلیظ کھانا کھا رہے ہیں, تو وہ چور کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ان کی جو بخشش کا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ اتاریں تو آپ یہ نیت کر لیں بھی جو اس کو اگر کوئی اٹھائے تو اس کے لیے حلال ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ چیز آپ کی پڑی رہے گی, چیز کہیں نہیں جائے گی. لیکن اصل چیز وہی جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ عمل کریں یقین کے ساتھ. ایک میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں, یہ ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہاں پر آج کل انہوں نے بہت شروع کیا ہوا ہے کہ عموماً کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ بچہ جو ہے نا وہ نارمل نہ ہو بلکہ سیزیرین ہو. سیزیرین سے مراد ہے آپریشن کے ساتھ ہو, عورت کو پیٹ کاٹ دیا جائے اور نارمل نہ ہو, اور یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے. عموماً عین وقت پر آ کر آدمی کے پاؤں تلے زمین بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوں ہے یوں ہے. تو اس موقع پر آدمی کو چاہیے کہ کورا برتن لے لے مٹی کا پیالہ, کورے سے مراد ہے نیا, اس میں پانی ڈال دیں, پانی سے بھر کر اس عورت کا کوئی محرم مرد, اگر محرم بالفرض نہ ملے تو پھر کوئی متقی نمازی آدمی جس کی داڑھی ہو, اگر محرم ہے تو سب سے بہتر ہے شوہر ہو باپ ہو بھائی ہو کوئی, وہ پیالے کو اس طرح سے تھوڑی کے نیچے رکھے کہ دو چار بال اس پانی کے اندر آ جائیں, اس کو یوں رکھے کہ دو چار بال اس کے اندر آ جائیں, اور اس کے بعد اسی حالت میں ہی رکھے, اسی حالت میں رکھ کر 100 دفعہ درود شریف پڑھے ابراہیمی نماز والا, 100 دفعہ درود شریف پڑھے اسی حالت میں رکھ کے, اور پڑھ کے 100 دفعہ پڑھ کے ایسے ہی رکھنا ہے, پڑھ کے اس کے بعد اس پانی پہ دم کر کے اس عورت کو پلا دیں, اس کے جسم پہ چھڑک دیں, آنن فانن اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ نارمل بچہ کر نصیب دیتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کا آزمایا, لیکن اگر یقین نہ ہو اس کی مثال بھی سن لیں. میرا ایک بڑا اچھا دوست ہے, اس نے مجھے کہا تو اس کو میں نے بتایا لیکن اس نے توجہ سمجھ سنا نہیں. اس کا نتیجہ نکلا کہ اس نے پانی وہ سارا تو کیا لیکن سٹیل کے گلاس میں کر لیا بجائے اس کو مٹی کے برتن میں کرنے کے. اب وہ چونکہ عمل پورا نہیں کیا, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فائدہ نہیں ہوا. مجھے اس نے فون کیا کہ یہ ہوا نہیں, میں نے کہا آپ کے عمل میں غلطی ہے. اب اس نے دوبارہ مٹی کا برتن لے کر کیا لیکن چونکہ پہلے یقین ٹوٹ چکا تھا اس کو فائدہ نہیں ہوا. لیکن ایک مرتبہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنا کچھ سونا گم ہو گیا سونا. حضرت نے یہاں وظیفہ بتایا تھا کہ بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو سب کو پتا نا, شروع میں لگا دیں بسم اللہ اور آگے لگا دیں یا جامع یا معید, یہ پڑھیں. اس کو میں نے بتایا فون پہ کہ یہ کرو, تو اس کا مجھے آدھے پونے گھنٹے کے بعد فون آیا کہ مجھے سونا وہاں سے ملا ہے جہاں میں 101 دفعہ دیکھ چکا تھا, یعنی ٹیچی میں جس کی ساری جیبیں دیکھ چکا تھا. کہنے لگا حیران ہوں کہ کہاں سے آ گیا, وہ مجھے اسی کی جیب سے مل گیا. میرا ایک سسرالی گاؤں ہے پیچھے, میں وہاں شادی میں گیا تھا, تو گاؤں میں شادیاں ہوتی ہیں, کہیں کے دن چلتی ہیں اور بڑے بڑے گھر ہیں, تو اس میں میرا بیٹا جو ہے نا وہ اپنے کزن وغیرہ کے ساتھ, یہ ریکارڈنگ میں آ جائے گا, جی ریکارڈنگ میں آ جائے گا انشاءاللہ, وہ اپنے کزن کے ساتھ کھیتوں میں چلا گیا, تو وہاں اس نے جا کے بوٹ اتار دیے, جوگر بوٹ تھے نئے لیے تھے اس نے. واپسی پہ جب آیا تو گھر پہنچ کر واپسی پہ کسی ٹرالی پہ بیٹھ گیا بوٹ اتار کے, گھر پہنچے تو وہ ایک بوٹ غائب. اب ایک بوٹ تو کسی کام کا نہیں ہوتا, جوتا ایک کام کا نہیں ہوتا. وہ بڑا پریشان ہوا, دوبارہ پیچھے کھیتوں میں گیا, پیدل راستے میں دیکھتا رہا, جگہ جگہ تلاش کیا, کوئی پتہ نہیں لگا. مجھے پتہ لگا تو بیٹے سے ملاقات تو میری نہیں, اس نے مجھے پڑھایا کہ نئے نئے بوٹ لیے ہیں, گم کر دیے ہیں, تو میں بھی کسی کو ساتھ لے کر راستے میں, نہیں ملا بوٹ. میں واپس آیا تو میری ملاقات ہوئی, تو میں نے تھوڑا غصے سے اس کو پوچھا, اس نے کہا جی میں نے تو تلاش کیا ہے. پھر آگے اس نے بچارے نے نرم سی آواز میں کہا, بڑے ڈھیلے سے لہجے میں, کہ بابا میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید پڑھا, پتہ نہیں کیوں نہیں ملا. یہ اس نے کہا. یہ زہر کا وقت تھا, دن گزر گیا. ساتھ ایک گھر تھا, بہت بڑا گھر تھا, ایک دروازہ اس سڑک پر تھا, دوسرا چھوٹا دروازہ پچھلی سڑک پہ تھا. پچھلے دروازے سے کوئی نہیں آتا جاتا, وہ گھر کے کچھ لوگ آئے جائیں کوئی نہیں آتا. میں لوگوں کے مردوں کے ساتھ بڑے گیٹ پہ تھا, خواتین گھر کے اندر حصے میں تھیں, تو خدا کی شان کہ اگر کوئی بندہ اس گیٹ سے آ کے پوچھتا تو مردوں نے تو کہہ دینا تھا کہ جی کوئی بندہ ادھر سے آیا, جہاں سے کوئی آتا نہیں ہے, اور سارے شادی والے گھروں کو چھوڑ کر اسی گھر میں آیا, ساتھ ساتھ رشتے دار تھے نا, اور آ کر کہنے لگا کہ اندر پیغام دیں کہ کسی کا کسی کے بچے کا جوتا تو نہیں گم ہوا. اب وہ اگر ادھر سے آتا تو وہ کوئی ہمیں پتہ نہ لگتا مردوں میں, تو عورتوں میں تو کوئی بچہ تھا اس نے اندر آ کے کہا, تو گھر کی خاتون نے کہتے نہیں جی ہمارا نہیں ہے. دیکھیے میری اہلیہ نے ایک دم اس کو روکا کہ نہیں نہیں مجھے دکھائیں کیا ہے, وہ دیکھا تو میرے بچے کا بوٹ تھا. ایسے یعنی اس میں بوٹ ملنا تو ایک ہے دلچسپ بات, لیکن وہ جو شادی پھر اس کے اندر مکانات کئی پھر اس میں آنا, اور کمال کی بات ہے دروازہ بھی وہ اگر پہلے طرف مین دروازے سے آتا تو یقیناً اس کو, ظاہر ہے مرد اپنے کام میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ پوچھتا تو آگے بلکہ ہلکا پھلکا پوچھتا یا چلا جاتا, لیکن وہ آیا بھی پہلے دروازے سے, کون تھا اس کا بھی نہیں پتا لگا, اس بندے کا بھی نہیں پتا لگا وہ کون تھا, اور وہ کہہ گئے یہ بوٹ ہے کسی بچے کا. وہ خدا کی شان کے اس بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون یا جامع یا معید, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جوتا پتہ نہیں کہاں گم ہوا تھا. وہ جو کھیت تھے وہ کم از کم 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر آگے تھے, 1.5 کلومیٹر آگے تھے, لیکن پتہ نہیں کہاں گھما کہاں گرا, وہ بندہ گھر پہنچا کے چلا گیا. اللہ اعمال کی برکت سے نصیب فرمائے, اللہ اعمال کا یقین نصیب فرمائے. جی دعا کریں.